بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والعاقبۃ للمتقین. کائنات کے اندر دکھتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے اس نظم کو قائم کیا. ورنہ اگر آپ مثلا کمرے کے اندر آئیں اور آپ کو کرسیاں بکھری بھی نظر آئیں, گرد و غبار سے پورا کمرہ اٹا ہوا نظر آئے, تو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہاں پر کوئی لک آفٹر کرنے والا مثلا نہیں تھا. لیکن اگر آپ کو کرسیاں سلیقے سے لگی بھی نظر آئیں اور صفائی ستھرائی نظر آئے, یہاں پر مارکر نظر آئے, روسٹرم نظر آئے, روشنیوں کا انتظام ہو, پنکھے چل رہے ہیں, وہ سب کچھ آپ کو دکھ رہا ہے, تو آپ خود اس بات کی طرف آپ کا ذہن جائے گا کہ کوئی ہے کہ جس نے اس کو یہاں پر آ کر آرگنائز کیا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو کائنات کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے دعوت فکر ہے. تو اب وہ جو ہے, وہ جو پورا کائنات کا جو نظام ہے وہ عدل کے اوپر قائم ہے. اچھا, اب یہ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تھوڑا سا اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو ایک مسئلے کو ہم یہیں پر تھوڑا سا حل کریں اور ڈسکس کریں. یہ برہان نظم اور تکوین جو کائنات کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. نہیں, چلیے پہلے ہم تھوڑا سا عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو اس کا پیج نمبر, میرے پاس تو 141 ہے, جہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی کہ عدل الہی تکوین شرع اور جزا کے سلسلے میں مختلف مظاہر کا حامل ہے. پھر ہیڈنگ ہے عدل تکوینی. خداوند تعالی متعال ہر مخلوق کو اس کی صلاحیت اور لیاقت کے مطابق عطا فرما, یعنی کائنات کے اندر یہ نظام اس طریقے سے ہے کہ صلاحیت اور لیاقت کے مطابق عطا فرماتا ہے, اور اپنی عطا اور تفضل کے وقت استعداد و صلاحیتوں سے ہرگز چشم پوشی نہیں کرتا. خوب, اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے, ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اگر ایک جانور کو جانور بنانا ہے تو جانور بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس کو عطا کی. اگر ایک انسان کو انسان بنانا ہے تو انسان بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس کے اندر رکھی گئی ہے. اگر کسی چیز کو مثلا پہاڑ بنانا ہے تو پہاڑ بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس کو عطا کی. پھر اس کے اندر جتنی ترقی کی گنجائش ہے اس کے حوالے سے اس کو ہدایت کی ہے, اس کے اندر جتنی ترقی کی گنجائش ہے اس کے حوالے سے اس کو ہدایت کی ہے. ایک جانور سے انسان والی چیز مانگنا یہ ظلم ہو جائے گا, ایک پودے سے جانور والی چیز مانگنا یہ ظلم ہو جائے گا, ایک پہاڑ سے پودے والی بات مانگنا یہ ظلم ہو جائے گا, گھوڑے سے گدھے والی بات مانگنا یہ بھی ظلم ہو جائے گا. تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ان کو عطا کر دی, جیسا اس کو بنانا تھا بنایا, اب اس کے بعد آگے مزید جو ہدایت کی ضرورت تھی وہ ہدایت ان کو عطا کی گئی. مثلا اگر آپ پھولوں کے اندر دیکھیں تو پھولوں کا کھلنا, ایک تو یہ ہے کہ وہ پودا, وہ بیج آپ نے ڈال دیا, ختم. پروردگار عالم کو مثلا پہاڑ کو بنانا تھا تو پہلے سے ایسا بنا دیا, اس کے اندر مزید ترقی کی گنجائش بہت محدود ہے. لیکن پودے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بیج سے لے کر اس کو درخت بننے تک کا پورا مرحلہ طے کرنا, اس کے اندر اگر پھول اگر کھلتا ہے تو پھول کا غنچے سے کھلے ہوئے پھول تک بننے کا جو پورا سفر ہے. اسی طرح سے اگر جانور ہے تو جانور کے اندر بھی اس کی باڈی کی جو گروتھ ہے اور پھر اس کے مختلف کام جو اس کو انجام دینے ہیں وہ اس کے اندر انسٹنکٹیولی بلٹ ان ہے, پروردگار عالم کی طرف سے جبلی طور پر دیے گئے. یہ پروردگار عالم کا نظام جو ہے وہ تکوین کا نظام ہے. انسان کا جو کیس ہے اس کے اندر تکوین کے ساتھ ہمیں تشریح بھی نظر آتی ہے. جو انسان کا جو کیس ہے وہی انسان کو ممتاز کرنے والی جو بات ہے, ورنہ تو پہلے بھی پچھلی مرتبہ شاید یہ بات آئی تھی, ورنہ تو ہمارا دوسری مخلوقات کے اوپر امتیاز کیا ہے, کس حوالے سے ہم ایک امتیاز رکھتے ہیں؟ کوئی امتیاز نہیں ہے, نہ ہم باڈی وائز ان سے بڑھیں. بہت سارے جو دوسرے جانور ہیں وہ باڈی وائز ہم سے بہت بڑھے ہیں, نہ ہم ان کی طرح تیز ہو سکتے ہیں, نہ ہم ان کی طرح تیز دیکھ سکتے ہیں, دور تک دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کی طرح سے آواز ہمیں دور تک کی سنائی دیتی ہے. یعنی ایسی کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں. تو ہمارا جو امتیاز ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہی عقل انسان کو جو دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بہت سارے مجہولات کو کشف کرتا ہے, وہ اپنی اگنورنس کو دور کرتا ہے. تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ صرف انسٹنکٹیو نہیں ہے, ہمارے انسٹنکٹ کے اندر تجسس یا کیوریوسٹی کو رکھا گیا اور پھر اس کے بعد انسان کو تجسس کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اور چیزوں کو ایکسپلور کریں, اور پھر ان کے پیچھے کیا ہے, اس کے انڈر میں کیا ہے, بینیت کیا ہے, ان تمام تر چیزوں کو اپنے علم میں تبدیل کرتے ہوئے ترقی کرتا چلا جائے. یہاں پر آ کر ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو تشریعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے, جو میں نے عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پیدا کیا, اس کے بعد اس کے لیے جو چیز ضروری ہے ویسی ہدایت اس کو دے دی. تو اب انسان کے کیس کے اندر تشریعاً اگر پروردگار عالم اس کی ہدایت نہ کرے تو یہ ظلم ہو جائے گا. یعنی وہ چیز جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایک زحمت لگتی ہے, لیکن نہیں, اگر یہ چیز نہ کرے پروردگار تو یہ ظلم ہوگا. اس لیے کہ انسان کے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل گائیڈنس اس کو فراہم کی جائے, ورنہ وہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ایک بہتر جانور تو ہو جائے گا کہ جو اپنی عقل کو استعمال کر کے سائنسی اعتبار سے ٹیکنالوجی کے میدان میں تو آگے بڑھ گیا, لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو اس کی انسانیت جس چیز کے اندر مضمر تھی وہ اسے ترقی سے محروم کر دے گا. تو پروردگار عالم ایسا نہیں کرتا. تو یہاں پر اس کو واضح کیا گیا. پھر عدل تشریعی کے اندر اگر آپ دیکھیں, یعنی اب یہ عدل تکوینی کے اندر یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے, صلاحیت اور لیاقت, جو جیسا ہونا چاہیے ویسا اس کو بنایا, اور پھر اس کی ترقی کے لیے جیسی ضرورت تھی ویسی ہدایت اس کو فراہم کر دی. عدل تشریعی کے اندر طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا, یہ ہے مین پوائنٹ جو اہم. اگر ون لائن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے لکھا ہے, لمبا لکھا ہے, میں پورا پڑھ نہیں رہا, اس میں ایک لفظ یا ایک جملہ اگر آپ اس کو مارک کرنا چاہیں تو یہ کہ طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ دونوں طرح سے آیا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعہا بھی آیا ہے کہ ہم کسی کو, کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے. پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے عدل جزائی کا, کہ خداوند تعالی مومن اور کافر اور نیک اور بد انسان کے ساتھ ہرگز یکساں برتاؤ نہیں کرتا, ہر انسان کو اس کی کارکردگی کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے. جزا لوگوں تک نہ پہنچائے اور اتمام حجت نہ کر لے ان کو ہرگز مواخذہ نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں عدل جزائی کے اندر آتی ہیں. خلاصہ اس کا وہی ہے جو پچھلی مرتبہ ہم نے قاعدہ ڈسکس کی تھی کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کہ کیا ہم مسلم کو مجرم کی طرح ٹریٹ کریں گے. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اب ذرا سا یہاں پر رکیے اور ذرا اس پر غور کیجئے کہ یہ جو عدل تکوینی کی بات کی گئی, کون و مکان کائنات, اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیجئے گا. عدل تکوینی, ٹھیک ہے جی, کائنات کے اندر عدل, عدل کی ڈیفینیشن کیا تھی جناب؟ آسان, تو یہ کنفیوژن باقی ہے اس کا مطلب. جی ہاں جی, مساوات عدل نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. مساوات ناٹ نیسسریلی کہ اس کو آپ عدل کہیں. انصاف, مساوات, مساوات کا مطلب ہے ایکول. جی دوست, برابر برابر. انصاف کا مطلب ہے آدھا آدھا, آدھا آدھا, تقریباً وہی بات بن جاتی ہے. کبھی کبھی لفظ عدل اور انصاف ایک ساتھ سینونیمس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں, انصاف نصف سے نکلا ہے نا, انصاف نکلا ہے نصف سے, اور نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا. انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا کر دینا, آدھا کر دینا, ہاف کر دینا. مساوات کا مطلب بھی ایکول. مساوات اور عدل یہ دونوں آپس میں مترادف نہیں ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ برابر کرنا عدل ہی کو سمجھائے. مثلا آپ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو میں ایکول نمبر دے دوں امتحان لینے کے بعد تو کیا عدل ہو جائے گا؟ میں کہوں کہ چونکہ میں مساوات کا قائل ہوں لہذا میں سب کو ایکول نمبر دے دیتا ہوں, تو جس نے بہت اچھا لکھا ہے اس کو بھی 50 میں سے 45, اور جس نے بہت برا لکھا ہے اس کو بھی 50 میں سے 45. وڈ دیٹ بی اے جسٹس؟ کیا اس کو آپ عدل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, عدل نہیں ہوگا. عدل کا مطلب ہے چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. اس کے لیے بہت اچھی مثال علماء نے دی کہ ٹوپی کہاں پر رکھی جائے گی اور جوتا کہاں پر رکھا جائے گا. ٹوپی سر پر رکھی جائے گی اور جوتا پیر میں پہنا جائے گا. ٹوپی ہے 50 روپے کی, جوتا ہے 5000 روپے کا, تو آپ 5000 روپے دیکھ کر اس کو سر پہ تو نہیں رکھیں گے. اور ٹوپی جو ہے وہ 50 روپے کی ہے, مگر 50 روپے دیکھ کر آپ اس کو پیر میں تو نہیں پہنیں گے. کہ سستی ہے لہٰذا پیر میں آ جائے, وہ مہنگا ہے لہٰذا اس کو سر پر رکھا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کا مقام وہ نہیں ہے. جو اصل جو اس کے اندر جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقام وہ نہیں ہے لہٰذا اس کو وہاں پر نہیں رکھا جائے گا, اس کو یہاں پر نہیں رکھا جائے گا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو ہے وہ عدل ہے. ٹھیک ہے, کائنات کے اندر عدل ہے. سوچ لیں کائنات میں عدل ہے. آپ نے چشمہ کیوں پہنا ہے؟ تو کچھ کم ہو گیا نا, تو اس مقام پر تو نہیں ہے. نہیں, کیا خطا ہے بھائی؟ پیدائشی کمزور ہے اس کی. کیوں؟ پیدائشی کوئی کمزوری نہیں ہوتی, ہیریڈیٹی کوئی فیکٹر نہیں ہوتا ہے, میراث کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ایک صاحب ہیں, وہ ہیئرنگ ایڈ لگا کر گھوم رہے ہیں. اگر اس کی سماعت اس کے مقام پر ہوتی تو اس کو ہیئرنگ ایڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ موبائل فون آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنی آواز کو کہیں پہنچانے کے لیے, کسی آواز کو خود تک لانے کے لیے. تو وہ آواز جو وہاں ہے اگر یہاں ہوتی تو آپ کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو چیز اس کے مقام پر کہاں ہوگی؟ یا تو ابھی آپ ظلم کر رہے ہیں یا پہلے ظلم ہے, یا اس آواز کو وہاں پر ہی ہونا چاہیے, یہاں پر نہیں آنا چاہیے. وہ اپنے مقام پر ہے تو آپ اس مقام سے اس کو ہٹا کر یہاں پر کیوں لانا چاہ رہے ہیں, کیوں کھینچنا چاہ رہے ہیں اس کو؟ تو چیز کے مقام پر کہاں ہے؟ اچھا چھوڑیے, اور آسان کر دیں. آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. وہ کھانا جو باہر ہے اس کو آپ اندر لے کر آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کھانا اپنی جگہ پر نہیں ہے. ہمیں تو اسے بحث نہیں ہے, ہمیں تو بحث اس وقت صرف اتنا ہے کہ ڈیفینیشن یہ ہے, آبزرویشن یہ ہے, دعویٰ ہے کائنات میں عدل کا. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. جی,
جتنی بھی چیزیں سننا یا دیکھنا اگر ان کے بندے کو مل جاتی ہے, نہیں ملتی تو وہ خدا کی نعمت ہے. اگر وہ خدا دے رہا ہے تو اس کی نعمت, اگر وہ نہیں دیتا تو خدا نعمت نہیں رہا. عدل تب ہوتا ہے جب خدا جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے وہ نہ کر سکتے ہو.
آسان, تو وہ تو عدل تشریح کی بات آپ نے کر دی نا, تو پھر آپ عدل تکوینی سے تو دستبردار ہو رہے ہیں نا. اسی لیے تو تین تقسیمات کر دی گئی تھی نا, عدل تکوینی, تشریعی اور جزائی. جو تشریعی اور جزائی ہے وہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اب تو ہم عدل تکوینی پر فوکس کر رہے ہیں. قطع نظر اس سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اپلیکیشن وہاں پر بھی ہے, لیکن چھوڑ دیجئے. ہم کہتے ہیں عدل تشریعی اور جزائی کو اپنی جگہ پر رکھیے. عدل تکوینی سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں, وڈرا ہو رہے ہیں کہ نہیں, کائنات میں تو عدل نہیں ہے. ایسا ہی رائٹ ناؤ وی آر فوکسنگ آن عدل تکوینی, کائنات, اس دنیا کے اندر عدل. جو چیز جہاں پر ہو وہیں پر اس کو رکھا جائے, یہ ہے عدل. اور اس دنیا کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے مقام پر نہیں ہیں, اگر ہوتی تو آپ ڈسپلیس نہ کرتے اس کو. یا تو آپ کہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ وہ پہلے سے پراپرلی پلیسڈ نہیں ہے. دو میں سے کوئی ایک بات ہے کہ یا اس کی پلیسمنٹ ان آرڈر ہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں, اور اگر وہ ان آرڈر نہیں ہے تو پھر آپ بدل کر رہے ہیں تو پہلے کیا تھا؟ اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ یہ ہے بنیادی بات. اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ بتائیے, میں آئی ایم ریئلی ولنگ کہ میں آپ سے سنوں کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے یار, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. کس کی طرف سے؟ ہیومنس کی طرف سے. کیسے؟ موسم تو میں نے نہیں بدلا ہے, گرمی سے سردی آ گئی اور مجھے نزلہ زکام کھانسی سب کچھ ہو گیا ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واٹس رانگ ان اٹ؟ آپ مجھے بتائیے انصاف سے. یعنی آپ اس کو یہ نہیں سمجھیے, ایک ڈسکشن ہے, آپ اس کے اندر اپنے ذہن کو اس میں بند مت کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے, قطعاً ظلم نہیں ہے, سمجھا یہ نہ یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم خود بھی تو اپنے اوپر کرٹیکل ہوں نا, کہ جو ہم بات کر رہے ہیں واقعاً وہ لاجیکلی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی ہے. یا ٹھیک ہے دعویٰ کرنا ہے, دعویٰ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں تو بہت آسان ہے, پھر تو کوئی اتنا محنت نہیں ہے اس کے اندر, بہت ایزی ہے. لیکن نہیں, سوچے اس کے اوپر کہ کیس کیا ہے یہاں پر, کیوں اس کو اس طریقے سے رکھا گیا اور اس کے بعد عدل کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہم تو آبزرو کر رہے ہیں. ایک ہے اس کائنات کا ہونا, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات ہے. اگر اتنا عدل بھی نہ ہوتا تو کائنات سروائیو ہی نہیں کر پاتی. جو ہمیں موومنٹ نظر آ رہی ہے, زمین چل رہی ہے بھائی, زمین حرکت کر رہی ہے, دن اور رات بن رہے ہیں, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, اپنی اپنی موومنٹس ہیں. بالکل صحیح بات ہے, سولر سسٹم ہے, ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے سب کولیپس کر جائے گا, اتنا تو ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگلا جو مرحلہ ہے وہ ٹھیک ہے صاحب, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ہر چیز اس کے مقام پر موجود ہے, تو ہماری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں اپنے مقام پر ہیں جس کی وجہ سے کائنات سروائیو کر رہی ہے, لیکن کیا ساری چیزیں اپنے مقام پر ہیں؟ مجھے بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ بھوک کا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹی ہے, ورنہ مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے تھی. پیاس کا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آئی ایم فیلنگ تھرسٹی, دیئر از سم تھنگ مسنگ, کچھ کمی آ گئی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں باہر سے کسی چیز کو یہاں لے کر آؤں تو وہ کمی پوری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل تو نہ رہا, کچھ نہ کچھ تو کمی ہو گئی ہے اس کے اندر. جی,
یہ جو آپ نے کہا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے, تو اس کے اندر اگر ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں, تو اس کے اندر ہم جو ہے ایک عمل انجام دے رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے.
اگر ہم یہ عمل انجام نہیں دیتے, ہمیں بھوک نہیں لگتی,
نہ پہنچے آپ, نہ ہو فائدہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو اس کے مقام پر نہیں ہے نا. یہ تو جتنے بھی آپ حکمتیں بیان کر رہے ہیں وہ چیز اپنے مقام پر تو نہیں ہے نا, اتنا تو آپ مان رہے ہیں نا کہ چیز اپنے مقام پر نہیں ہے, یا ہے؟ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ چیز اپنے مقام پر کہاں ہے؟ دیکھیں, یہ تو آبزرویشن ہے ہمارا. بھوک لگی, بہت سادی سی مثال ہے یہی والی, واپس میں ریپیٹ کر رہا ہوں فور تھرڈ اور فورتھ ٹائم, کہ بھوک لگی تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ مسنگ ہے. وہ چیز جو باہر موجود تھی اس کو وہاں سے آپ نے ہٹایا, یہاں لے آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس جگہ پر نہیں ہے, تو اسٹیٹس کو تو نہ ہوا. جی سوری, ادھر تھے آپ. اس آیت کی طرف آپ لوگ متوجہ, کتاب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ میں پچھلی مرتبہ بھی پریشان تھا, تو کیوں نہیں ہے؟ کتاب تو ہونی چاہیے, ورنہ آپ ریفر کس چیز کو کریں گے؟ اس کے اندر عدل تکوینی والی جو آیت انہوں نے دی ہے اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا, اور پھر واپس ہم آتے ہیں اسی کے حوالے سے. ربنا الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا, میرا رب وہ ہے, رب پالنے والا, کہ جس نے ہر چیز کو عطا کی ہے خلقہ, اس کی خلقت, ثم ہدا, اور پھر ہدایت بھی دی ہے, پھر ہدایت بھی دی ہے. یہ تمام تر چیزیں پروردگار اپنی ربوبیت کے حوالے سے بیان کرتا ہے, اس کا رب پالنے والا. پالنے والا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کہیں ہے اور کہیں اس کو جانا ہے, کسی جگہ پر ہے اور اس کو کہیں پر جانا. ٹھیک ہے جی, اگر عدل کا مطلب بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر رانگ. اس کیس کے اندر جس میں عدل تکوینی, پھر کہہ رہا ہوں, ایک کائنات کا سروائیو کرنا, اس میں تو ہمیں عدل نظر آتا ہے, چیزیں اپنے مقام پر ہیں. بالکل, اگر نہ ہو تو زمین ٹھہر نہیں سکتی ہے, یہ ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ گر پڑیں گی, کوئی چیز باقی نہیں رہ پائے گی. لہٰذا وہ جس کو آپ کہیں کہ ایک ایسا ماحول کے جس کے اندر کائنات سروائیو کر سکے وہ ہمیں نظر آتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے اپنے قدرت کو خدا نے منوایا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو یہ ساری چیزیں بھی ویسے ہی کر دیتا, نہیں کیا اس نے, پروردگار عالم نے ویسے نہیں کیا. کیوں؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک بات مجھے بتائیے, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر امتحان لینا ہو تو امتحان کے موقع پر اپنے مقام پر کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ سمجھیے کہ جب کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے اسے مراد کیا ہے. اگر میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ایک امتحانی پیپر دے رہا ہوں, یہ تو واضح ہے نا, اس کو ہٹا رہا ہوں, میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک ایگزامینیشن پیپر دیتا ہوں, یہ ساری چیزیں اوپر آ گئی ہیڈنگ, اس کے بعد سوال نمبر ایک, ٹھیک ہے جی, جگہ بھی آپ کو دے رہا ہوں, جواب, ٹھیک ہے, سوال نمبر ایک, عدل سے کیا مراد ہے, تعریف کریں, ٹھیک ہے جی. جواب, عدل سے مراد ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, ٹھیک ہے جی. عدل کی تین قسمیں ہیں, تکوینی, تشریعی, جزائی. سبحان اللہ, یہ ہے کوشچن پیپر, کوئی مانے گا اس بات کو؟ یہ کوشچن پیپر ہے, یہ تو آنسر شیٹ ہے, کوشچن بھی موجود ہے, آنسر بھی موجود ہے. چیز کو اس کے مقام پر تو میں نے رکھ دیا, مگر یہ امتحان کا پیپر ہے, یہ امتحان کا پیپر نہیں ہے. یہ آپ کے نوٹس ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی گائیڈ ہو سکتی ہے, یہ آپ کی کتاب ہو سکتی ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ اگر عدل سے مراد اس طریقے سے ہم لے رہے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, تو جب امتحان لیا جائے گا تو چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا عدل ہوگا. اگر آپ کبھی امتحان لینا چاہتے ہیں تو امتحان کے اندر ہوگا یہی, اگر اس چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا تو اس کے مقام پر نہیں ہے وہ. جب آپ پزل کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ پزل اگر ہے تو اس کو اس کے مقام پر رکھنا, یعنی پزل کو پزل بنانا. کوشچن پیپر کو جب آپ عدل کے تحت بنانا چاہتے ہیں نا, کوشچن پیپر کو کوشچن پیپر بنانا, تو کوشچن پیپر کو کوشچن پیپر بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ مسنگ ہو وہاں پر, ادروائز وہ کوشچن پیپر نہیں ہے, وہ امتحان نہیں ہے. اگر میں آپ کا پزل کے ذریعے سے امتحان لینا چاہتا ہوں تو کچھ چیزیں مسنگ ہوں گی, تب وہ پزل کہلائے گا, ورنہ عدل کی ڈیفینیشن کے تحت وہ پزل نہیں ہے, وہ معمہ نہیں ہے. آپ ذرا غور تو کریں کہ جب ہم جزائے کی بات کر رہے تھے, عدل جزائی, تو کوئی پرفارمنس تو ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے بات کی تھی کہ عدل جزائی ہوگی, کہ جزا اور سزا کے اندر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو کچھ پرفارم کرنا ہے. وہ پرفارم آپ کو کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جنت نہیں ہے. آپ دنیا کو آئسولیشن میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دنیا کو آئسولیشن میں دیکھیں گے, دنیا کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے, اس دنیا کو پرفیکٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. کہاں قرآن کے اندر پروردگار عالم نے دنیا کو پرفیکٹ کہا؟ کبھی نہیں, نیور. کہاں اہل بیت کی احادیث کے اندر, پیغمبر اکرم کے فرامین کے اندر آپ کو دنیا پرفیکٹ نظر آتی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں. یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں پر انسان کو صحت ہے تو بیماری کا خطرہ ہے, جوانی ہے تو بڑھاپے کا خطرہ ہے, زندگی ہے تو موت کا خطرہ ہے, دولت ہے تو غربت کا خطرہ ہے. آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر واقعاً عدل کی وہی ڈیفینیشن اس طریقے سے, یعنی جتنی سطحی انداز میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, اگر اسی طریقے سے ہم لیں تو اس دنیا میں کسی کو غریب نہیں ہونا چاہیے, اس دنیا کے اندر کسی کو بھوک نہیں لگنی چاہیے, اس دنیا کے اندر کسی کو پیاس نہیں لگنی چاہیے, اس دنیا کے اندر کسی کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. بیماری تھوڑی, یعنی وہ مقام, کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھیں تو صحت ہو, تو بیماری نہیں ہونی چاہیے. کسی کو بچہ ہی نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بچہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے, سب کو جوان ہونا چاہیے. एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जो अदले जजाई के मातहत मिलने वाली हैं उसको आप इम्तिहान के दौरान तकाजा कर रहे हैं। जब किसी जगह पर इम्तिहान लिया जाएगा तो इम्तिहान लेने के लिए उस माहौल को वैसा बनाया जाएगा कि जिसके बाद वो इम्तिहान गाह बन सके। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है, मार्क माई वर्ड्स। ये कुरान मजीद ने इसके ऊपर किसी किस्म की लगी लिपटी नहीं रखी, बहुत वाज़े तौर पर बयान किया कि ये दुनिया जो है लनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हारा हतमन 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 इम्तिहान लेंगे, बेशय्यम मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए, माल की कमी के ज़रिए, जानों की कमी के ज़रिए, तुम्हारा मेवा दिल तुम्हारे सामने इस दुनिया से चला जाएगा, ये भी इम्तिहान होगा। बशर साबरीन, सब्र करने वालों को बशारत दीजिए जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है। इज़ा असाबा, तो मुसीबा, मुसीबत का मतलब ही ये है कि ये दुनिया आइडियल नहीं है, वरना मुसीबत आ क्यों रही है? तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह ही की बारगाह में हमें जाना है। इस दुनिया के अंदर परवरदिगार ने हर एक को खिलकत के एतबार से जैसा वो बन सकता है बनाया है, फिर उसको हिदायत दी है। हिदायत देने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है, वो जो एक्स्ट्रा गाइडेंस जो इंसान को ख़ास तौर पर मिल रही है, जो मामला इंस्टिंक्टिव होकर आगे तशरी तक जाता है, उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर ऐसी हैं कि जो वैसी नहीं हैं कि जैसी होनी चाहिए। फिर कहता हूँ, एक है उसका ऐसा मेंटेनेंस कि जिसके बाद वो इम्तिहान गाह बन सके, वो कमरा इम्तिहान बन सके। इतना हो कि आपको कुर्सी दी गई है, आपको टेबल दिया गया है, आपको एक कॉपी दी गई है, आपको एक कलम दिया गया, आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया, आपको किस तरीके से इसको हल करना है वो आपको बताया गया है, मगर हल आपने करना है। यहाँ पर केस ये है, ये तो सिंपल सी मिसाल है ना, यहाँ पर तो केस ये है कि आपको मुमतहिन तक भी खुद पहुँचना है। एक प्रैक्टिकल इम्तिहान है कि जिसमें इस दुनिया के अंदर आप हैं, आपको अपने खालिक तक भी खुद ही पहुंचना है। पहला तो इम्तिहान ही है कि खुद से आ गए या कोई है, ये सब इम्तिहान चल रहा है। फिर इंसान अपनी गौर व फिक्र की सलाहियतों को इस्तेमाल करे, फितरत की आवाज़ को सुने, तमाम तर चीज़ों को देखे, जो इन्होंने भी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त ने कहा था कि भाई इंसान का काम क्या था। बिल्कुल आपकी सही बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंसान का काम क्या है बिल्कुल सही है, मगर इम्तिहान का काम किस बैकग्राउंड के अंदर है? वो उस बैकग्राउंड के अंदर है कि जहाँ पर वो इस बात को समझे कि ये जगह जो है वो इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है ये पूरी दुनिया, तब उसको समझ में आएगा कि ये जो मिसिंग लिंक्स जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनका मिसिंग लिंक होना ही उसको दावत देता है कि यू आर हेयर फॉर सम टेस्टिंग, आपको किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी चीज़ में असेस करने के लिए यहाँ पर लाकर प्लेस किया गया है। अगर चीज़ें सब अपनी अपनी जगहों पर आ जाए तो फिर आपके लिए कोई इम्तिहान बाकी नहीं रहता। इम्तिहान गाह बनने के लिए अदल का तकाजा यह है कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हटाया जाए उसके अंदर, वरना वो खुदा के जो इतनी चीज़ों को ऑर्डर में कर सकता है, इसको भी कर देता, वाकई ना भूख लगती, मगर ना इंसान को भूख लगती, ना वो गिज़ा की तरफ मुतवज्जे होता, ना वो बारिश को देखता। ना वो किसी और चीज़ को मुलायजा करता, और एज अ रिज़ल्ट उसकी हिदायत ना हो पाती। सिस्टम्स को बनाया इस तरह से गया है कि इंसान दुनिया में रहते हुए किसी ना किसी मरहले पर गौर व फिक्र के ऊपर मजबूर हो जाए, ये गौर कीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद होगा कि कुछ अफराद वो हैं कि जो गड़बड़ कर देंगे, यहाँ पर हमें वो आयत समझ में आती है। भाई आपको मैंने पेपर दिया है, इस पेपर के अंदर सवाल नंबर एक है, आप इसके जवाब में, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि आप इसका जवाब लिख सकते हैं। आपने उस सवाल को समझा, सवाल के जवाब को समझा, और उसके बाद पे आपने लिखना शुरू किया, आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिख दिया, गुड, 10 out of 10। लेकिन अगर उल्टा कर दिया कि यहाँ पर आप सितारा बनाना शुरू कर दें, आप यहाँ पर कोई कश्ती बनाना शुरू कर दें, यहाँ पर, अरे भाई सवाल क्या था, ये आपने क्या किया, यू आर एब्यूजिंग द पेपर, आप उस पेपर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये वो चीज़ है कि पेपर तो ख़राब हो गया, पेपर ख़राब हो गया। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, ये परवरदिगार आलम ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कुरान के अंदर कि फसाद ज़ाहिर हो गया ज़मीन पर भी, पानी में भी, खुश्की में भी और तरी में भी, बेमा कसबत अईदिन नास, جو لوگوں نے کام کیے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے چیزیں آرڈر میں نہیں رہیں. جیسے کہ ہم نے ان سے یہ مانگا تھا کہ خالی جگہ پر کریں, انہوں نے خالی جگہوں میں گالیاں لکھ دی ہیں مثلاً, سمجھانے کے لیے, کہ بجائے اس کے کہ وہ اس اپارچونیٹی کو کیپیٹلائز کرتے ٹو میک دا موسٹ آف اٹ, انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور اس کا نتیجہ پھر نکلے گا کہ ہمیں باقاعدہ اس کے اندر ایک ڈسٹربنس نظر آئے گی. کچھ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہوئی اس کے اندر. یہ اگر امتحان نہ رکھا جائے, یہ پروردگار کی ربوبیت کے خلاف ہے, یاد رکھیے گا. خدا کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ پالنے والا ہے اپنی مخلوقات کے اندر, یہ بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ بھی ایک مخلوق وہ ہے جو انسان ہے, اس کو بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ کرے گا, وہ آپ سے اور مجھ سے مشورہ نہیں کرے گا. ہم مخلوق ہیں, پیدا کیا ہے اس نے, پیدا کرنے کے بعد اب اس کو پیدا کرنے کے بعد بنا تو دیا, اب اس کی ہدایت جو عدل تکوینی کے اندر جو آیت ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اب اس کی ہدایت کیوں ضروری ہے, اسی لیے کہ وہ چیزیں جو آؤٹ آف پلیس ہیں ان کو وہ پلیس کرے. انسان جو امتحان گاہ کا تصور ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, اگر آپ دنیا کے اندر اس کانسیپٹ کو کمپریہینڈ نہیں کریں گے آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کو دین ریلیجن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت بڑا معرکۃ العرا جو ایشو اس دنیا کے اندر ہے وہ یہ والا ہے. ہارڈشپس کیوں ہوتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں, مشکلات کیوں آتی ہیں, مصیبتیں کیوں آتی ہیں, ان سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہر ایک کیا اتنا ہی گنہگار ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں؟ پیدا ہوا بیمار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ڈھمکا, یہ ساری چیزیں ہو گئی نا, ٹھیک ہو گیا. اگر یہاں تک آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں, ورنہ پھر اس کو یہاں پہ ابھی روکیں. اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے. جی بی بی فرمائیے گا. نہیں قدر نہیں بی بی, ایسا نہیں, دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے ہم نے کہا کہ آلریڈی کچھ چیزوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے, آلریڈی اسی کے ذریعے سے تو امتحان ہونا ہے. ایک ہے کہ جواب کچھ دینا تھا آپ نے کچھ دیا, سوال گندم تھا جواب چنا تھا. جب سوال کو سمجھا نہیں گیا اور جواب غلط دیا گیا تو اس کی پوزیشن یہ والی ہو گئی جو امتحانی پرچے کے اندر ہوتی ہے. جگہ تو چلی گئی نا, جو جگہ تھی آپ کے پاس, جتنا اسپیس تھا وہ تو ضائع ہو گیا. ایز اے ریزلٹ یہاں پر فساد ہوا یا نہیں ہوا, یہ وہ چیز تھی جو میں عرض کر رہا تھا. مثال کے طور پر آپ اس دنیا کے اندر ایک انسان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتا, بے گناہوں کو مار دیتا ہے, فساد ہے. اس سے آپ نے حق کے حیات چھین لیا, اس سے آپ نے زندہ رہنے کا حق چھین لیا, آپ نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا, آپ نے اس کا کھانا چھین لیا, یہ فساد ہے. آپ نے کچرا اتنا پھیلا دیا کہ صاف ستھرا بیچ جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا, اس کو پراپرلی فزل آؤٹ نہیں کیا اس کچرے کو, اس گاربیج کو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو سمندری مخلوق ہے وہ بھی ڈینجر میں آ جائیں گی اور سارا جو اتنا بھی ماحول تھا وہ سارے کا آپ کا جو ایکولوجی ہے وہ پوری ڈسٹرب ہو جائے گی. تو وہ چیز وہ ہے کہ جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, سنس دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کو کس لیے بھیجا گیا تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ وہ صحیح طرح سے کمپریہینڈ کرتے انہوں نے غلط سمجھا اور اس کے بعد پھر فساد مچا دیا زمین اور پانی کے اندر. تو کچھ چیزیں ہیں جو خدا کی طرف سے آلریڈی امتحان ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ڈسپلیسڈ ہیں, وہ تو امتحان ہونے کی وجہ سے عدل بنے گا کہ ورنہ امتحان ہی نہیں ہو سکتا. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتا تو زمین کے اندر اور زیادہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں پورے ماحول کے اندر, کائنات کے اندر. کچھ واضح ہوا؟ ٹھیک ہے جی. جی
خدا نے کہا کہ ساری کائنات جو ہے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے, تو اگر انسان گھومنا شروع کرے تو ساری زندگی ان کے لیے, ہمارا زمین ہے وہ بھی نہیں گھوم سکتا, تو ساری کائنات کو کیسے دیکھے گا؟
نہ دیکھے, یہ تو نہیں کہا کہ ساری کائنات کو وہ دیکھے, یہ کہا ہے کہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہیں. مثلا ایک انسان ہے وہ زندگی بھر سورج کو نہیں دیکھ سکتا, پورا تو نہیں دیکھ سکتا. سورج ہمیں جتنی ٹکیا اس کی نظر آتی ہے وہ بھی ہم کہاں پورا دیکھ پاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ جتنا اس کا حجم ہے, اس کا والیوم ہے, اسے شاید پتہ نہیں 10 times or 100 times زمین سے زیادہ ہے, تو آپ اور میں کہاں اس کو دیکھ پا رہے ہیں؟ ہم تو پوری زمین کو بھی نہیں دیکھ پا رہے. بالکل آپ کی بات صحیح, زمین پر موجود انسان, یہ انسان وہ ہے کہ جس کے لیے سب بنایا. کیا مطلب سب بنایا؟ یعنی اس سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ بالآخر انسان کو ہونے والا ہے, یا ڈائریکٹلی ہو رہا ہے یا وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. جو سورج ہے اگر وہ نہ ہو تو آپ فائدہ حاصل کیا کریں گے؟ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. یہ حدیث قدسی البتہ، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، کہ میں نے سب کو بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے. بالکل صحیح، تمہارے لیے بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساری وہ چیزیں کہ جس کو تمہارے لیے بنایا جا جا کر تم دیکھ سکو گے، وہ ضروری نہیں ہے. ہاں جانا چاہو تو ناممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہے. جیسے ایک انسان چاند تک پہنچ گیا، دوسرے سیاروں تک پہنچ گیا، پہنچ جائے، پہنچے نہ پہنچے، بنایا تمہارے لیے، اس سے استفادہ یا فائدہ حاصل کرنا اسی پر موقوف نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچیں گے تو فائدہ حاصل کریں گے، نہیں پہنچیں گے تو فائدہ حاصل نہیں کریں گے نا، ایسا نہیں.
مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو کہوں کہ میں نے یہ گھر تمہارے لیے بنایا ہے، صحیح ہے، اب وہ اتنی تین چار سمندر پار رہتا ہے، اب وہ یہاں پر آئے گا نہیں تو اس کو کیا فائدہ؟
بالکل صحیح، فائدہ یہاں پر منحصر ہے رہنے میں. آپ نوٹ کریں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مکان بنایا، تو مکان کا مطلب ہی یہ ہے کہ رہنے کی جگہ، تو یہاں پر تو فائدہ ہی رہنے کے حوالے سے. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے تمہارے لیے بن کباب بنایا، برگر بنایا، تو آپ اس میں رہیں گے نہیں، اس کو کھائیں گے. نوٹ کریں، واقعی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں کہ یہ مشروب جو ہے میں نے آپ کے لیے بنایا، چائے ابھی آپ کے لیے آئے گی، آئے گی نا بھائی، آ گیا، تو چائے آپ کے لیے آئے گی تو آپ چائے میں رہیں گے نہیں، ڈبکی نہیں لگائیں گے، ایسا ہی ہے نا. اگر میں کہوں کہ یہ سوئمنگ پول جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے بنایا، تو آپ سوئمنگ پول کو آپ کھائیں گے نہیں، سوئمنگ پول کے اندر سوئم کریں گے. مکان بنایا، مکان میں آپ رہیں گے. کھانا بنایا، کھانے سے آپ فائدہ حاصل کریں گے. سورج بنایا، سورج سے آپ انرجی حاصل کریں گے. جو چیز جو فائدہ دینے والی ہے وہ ریلیونٹ فائدہ آپ حاصل کریں گے نا، بینیفٹ جو ریلیونٹ ہے وہ آپ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر جب مکان کی بات ہوگی تو مکان رہنے کے لیے. بیٹا یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو یہ بنانے والا جو ہے اس کا ایرر ہے نا، کہ اس نے ایسی چیز اس کے لیے بنائی ہے، وہ کہے گا، وہی کمپلین کرے گا کہ بھائی جان اگر میرے لیے بنایا تھا تو یا مجھے وہاں بلایا ہوتا یا مکان وہاں بھجوایا ہوتا. ہاں اب آپ نوٹ کریں، اس کے اندر پروردگار عالم نے دو مکان بنائے، ایک زمین اور ایک جنت. زمین کے اندر ٹیمپرری اکوموڈیشن دی ہے اور جنت کے اندر پرماننٹ اکوموڈیشن دی ہے. زمین میں بھیجا اور کہا کہ یہاں پہ تمہیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، رہ یہاں پر بھی سکتے ہو، ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، فار دا ٹائم بینگ آئیڈیل نہیں ہے، رہو لیکن رہ سکتے ہو، ہمیشہ نہیں رہ سکتے، آنا تمہیں میرے پاس ہے. اب میں تمہارے لیے ایک جگہ یہ بناتا ہوں، ایک مکان وہ بناتا ہوں، اس مکان میں تمہیں جزا کے طور پر رکھوں گا، اس مکان میں تمہیں امتحان کے طور پر رکھوں گا. واٹس رانگ ان اٹ؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ یا امتحان دیجیے، کامیاب ہو جائیے جنت میں چلے جائیے، ناکام ہو کے خدا نہ کرے. الحمدللہ پہلے سیشن کے اندر بنیادی طور پر عدل کی ڈیفینیشن کو ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا، اور اس کے بعد پھر عدل کی تین قسموں پر بات کی، عدل تکوینی، عدل اور عدل جزائی. عدل تکوینی جس کا تعلق کائنات کے اندر عدل کے ساتھ، عدل تکوینی یعنی وہ چیزیں جو خدا نے ایک انسان کے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے جن چیزوں کو اب مطالبہ ہو سکتی ہے. اس کے دل میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز کیپیسٹی سے باہر ہے وہ خدا نے انسان کے اوپر، اور عدل جزائی جس کے اندر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی ساری بحث آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم اس کے اندر معاذ اللہ ظلم نہیں. اب ایک بہت اہم جو بحث ہے یہاں پر بھی ہے، اور اس بحث کو پریزنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اسکپ کروں گا اس کو اور آگے آؤں گا. ایسے قضا و قدر کے بارے میں، اور قضا و قدر سے جو اس کا ایک آؤٹشوٹ نکلتا ہے جبر اور اختیار، ہم تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس کے بعد مختصر سے کامنٹ اس کے اوپر زیادہ ہم نہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش. آج اگر یہ بحث جبر اور اختیار کے بارے میں کہ انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ ریکال کریں تو معتزلہ اور اشاعرہ کا ذکر آیا تھا کہ معتزلہ جو عدلیہ کہلاتے ہیں، اور امامیہ اور معتزلہ کو ملا کر عدلیہ کہا جاتا ہے، اور اشاعرہ وہ کہ جو مین اسٹریم اہل سنت کہلاتے ہیں، اور اشاعرہ وہ ہیں کہ جو عدل کے حوالے سے وہ نظریہ نہیں رکھتے، وہ حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں. وہیں پر ہمارے سامنے دو اور نظریات آ جاتے ہیں، ایک ہے جبر کا اور ایک تفویض کا، اور یہ دونوں اسکول آف تھاٹ ایک ایک کی نمائندگی کرتے ہیں. یعنی جو معتزلہ ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اشاعرہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جبر تفویض، اشاعرہ اور ادھر معتزلہ. امامیہ کا نظریہ اس میں مختلف ہے، اگرچہ عدلیہ ہونے کے اعتبار سے معتزلہ اور امامیہ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے اندر پلیس ہوتے ہیں، لیکن نہیں، اس مسئلے کے اندر امامیہ نے اپنا ایک الگ مشرب بنایا اور اسی کو پھر بعد میں مین اسٹریم بہت سارے علماء نے قبول بھی کیا. یعنی اگر آج خاص طور پر ایک بہت اچھی کتاب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں لکھی گئی، پاکستان کے دینی مسالک، یعنی پاکستان کے اندر جو دینی بہت سارے سیکٹس ہیں اور جو بہت سارے آئیڈیولوجیز ہیں مسلمانوں کی ودن، تو اس کے اندر اہل حدیث بھی اور شیعہ بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور خود یہ سب کے سب تقریباً انہوں نے اس کے اندر اسی بات کی تائید کی جو بلاخر چھٹے امام کا ایک بہت مشہور جملہ بھی ہے، ہم اس کے اوپر آتے ہیں. مگر پہلے اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جبر سے کیا مراد ہے اور تفویض سے کیا مراد ہے. اسی کے اندر دوسری بحث آ جاتی ہے تفویض کے ساتھ ہی اختیار، درست؟ جبر کا مطلب ہے مجبور ہونا، اختیار کا مطلب ہے مختار ہونا، یعنی فری ول. جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں، اب ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، انسان کے پاس فری ول ہے یا نہیں ہے. اشاعرہ کا بہت مشہور نظریہ ہے جس کی وجہ سے ان کو مجبرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ جناب انسان جو ہے وہ مختار نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے. دوسری طرف معتزلہ نے کہا کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور مکمل اختیار ہے، اسی کی وجہ سے اس گروہ کے جو سر کردہ افراد ان کو قدریہ بھی کہا گیا. ٹھیک ہے جی، قدریہ. اچھا، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اصطلاحات کے اوپر بہت زیادہ کنفیوز مت ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیں، کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک ہے جبر، ایک ہے تفویض، اختیار. جبر کا مطلب ہے مجبور ہونا، اختیار کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس فری ول موجود ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے. اچھا، اب آپ اس وقت اپنے ذہن کو بالکل شیعت سے بھی فارغ کریں تھوڑی دیر کے لیے، اور کسی اور چیز سے بھی، کسی اور نظریے سے اپنے آپ کو انفلوئنس نہ کریں، خود اپنے آپ کو رکھیں اور میرٹ کے اوپر اس بات پر ذرا غور کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کون سا نظریہ اپیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فار ایگزامپل، یہاں پر ہم بات کرتے ہیں انسان مجبور ہے یا مختار. اچھا فائن، لیٹس اسٹارٹ. مختار کون کون اس بات کے قائل ہیں کہ مختار؟ مختار سے مراد حضرت مختار نہیں، آپ میں تو کوئی کہے کہ صاحب میرا نام مختار، وہ والا مختار نہیں. مختار سے مراد وہ کہ جس کے پاس اختیار ہے. کون کون آپ میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ انسان جو ہے مختار ہے؟ صرف ایک، دو، بس تین، چار، پانچ، چھ، تو باقی تکلف میں کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ سات، آٹھ، نو، دس. ہاں جی، آئی ریئلی اپریشیٹ دا ورڈنگس. لمیٹیشن کے ساتھ، لمیٹیشن کے ساتھ مختار، اس کا مطلب یہ کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، کون اس بات کا قائل ہے کہ انسان مکمل مجبور ہے؟ کوئی ایک بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان مکمل مجبور ہے. کوئی ایک بھی اس بات کا قائل ہے کہ انسان مکمل مختار ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مکمل مختار ہے؟ نہیں. اس کا مطلب تو سب کے سب اس بات کا قائل ہو گئے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ لمیٹیشن کے ساتھ مختار ہے. اب ذرا ہم کو اس کو سمجھائیے کہ یہ لمیٹیشنز کیا ہیں کہ جس کے ساتھ وہ مختار ہے. فائن، بسم اللہ، گڈ. کہاں وہ پیدا ہوگا، کس گھرانے میں پیدا ہوگا، نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا اختیار. बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
उसको पैदा होने पर भी इख्तियार नहीं है कि वो
उसको पैदा होने पर भी इख्तियार नहीं है। गुड, अनदर एंगल, और कुछ? आसान, बहुत अच्छा है। भूख लगना ना लगना उसका इख्तियार नहीं है, उसका दिल का धड़कना उसका इख्तियार नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मरने पर भी इख्तियार नहीं, खुदकुशी तो खैर कर सकता है, मार पड़ेगी उस पर, लेकिन ये कि बहरहाल, लेकिन ये मुसलसल जीने पर तो इख्तियार नहीं है कि वो ना मरे, इस पर तो उसे इख्तियार नहीं है, मरना तो पड़ेगा। ठीक है जी, वन वे और द अदर, दुरुस्त है। और तो भी इन एनी केस मुसलसल तो नहीं जी सकता ना, हमेशा इस दुनिया के अंदर। ठीक है, और कोई और चीज़? तो ये तो आप लोगों ने लिमिटेशंस को समझाया है, अब समझाइए कि वो इख्तियार क्या है, इन लिमिटेशंस के साथ वो इख्तियार क्या है। अच्छा है, उसकी मर्जी वो खाए ना खाए, भूख हड़ताल पर चला जाए, दुरुस्त है। एक महदूद मुद्दत सही, मगर उसके पास ये इख्तियार है कि वो ना खाए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, फिर उसकी एक तबीयी रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू सुसाइड। ठीक है ना, वो तो खुदकुशी में तब्दील हो जाएगा मामला। बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। अपनी डाइट का ख्याल रख सकता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकता है, अपने कामों को बेहतर बना सकता है। ठीक है जी, नमाज पढ़ना ना पढ़ना इख्तियार है या नहीं? रोज़ा रखें ना रखें आपका इख्तियार है या नहीं? खुदा को आप इनकार कर दें, आपका इख्तियार है या नहीं? ये आपका इनकार इख्तियार है। ये अलग बात है कि काम गलत है, काम के सही और गलत होने की बहस नहीं हो रही है, बहस ये हो रही है कि आपका इख्तियार है या इख्तियार नहीं है। नकन साहब बहुत प्यारा जुमला कहा करते थे, अल्लामा सैयद अली नकी साहब, कि काफिर का वजूद दलील इख्तियार है, काफिर का वजूद दलील इख्तियार है, कि वरना अगर खुदा चाहता तो काफिर को काफिर ना रहने देता, मगर खुदा ने काफिर को उसके कुफ्र के साथ रहने दिया, ये इस बात की दलील है कि इंसान के पास इख्तियार है उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही अच्छा, यानी अगर आप, यानी जो इन्होंने ताबीर इस्तेमाल की मुझे बहुत पसंद आई, कि लिमिटेशंस के साथ इख्तियार है, ना पूरा मजबूर है ना पूरा मुख्तार है, बिल्कुल दरमियान का मामला है। यही बात छठे इमाम ने कही थी, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था अल अमरो बैनल अमरैन, कि मामला दोनों के दरमियान का है, अल अमरो बैनल अमरैन, ला जबरा वला तफवीज़ा, ना इंसान पूरा मजबूर है नहीं उसको ऐसा तफवीज़ कर दिया गया है, सौंप दिया गया है मामला, कि जब सौंप दिया तो अब परवरदिगार का कुछ नहीं चलता, खुदा ने सब कुछ उसके हवाले कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं, मामला दरमियान का है, अल अमरो बैनल अमरैन। ये चीज़ जो आपने इतनी आसानी के साथ बयान कर दी और समझा दी, आप मुतमईन रहिए कि ये इल्म कलाम की मारेकतुल आरा बहस है। आई एम रियली ग्लैड कि आप कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मैं कह रहा हूँ, कौन कहता है कि मजबूर है तो कोई हाथ नहीं उठाता, कौन कहता है पूरा इख्तियार है तो कोई हाथ नहीं उठाता, तो आप सब के सब उसी नतीजे के ऊपर हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत अच्छी बात है कि क्लैरिटी है थाट्स के अंदर। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर उसके अंदर जो दलाइल दिए गए हैं बड़े अजीब हैं, यानि मासूमीन का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, अहले बैत का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वरना अगर आप ऑनेस्टली मुझे बताइए कि अगर इंसान को मजबूर मान लिया जाए तो फिर बाकी क्या बचता है? किसी चीज़ को, इसलिए कि वो वैसा ही है कि जैसा खुदा ने उसको बनाया है, ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जजा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म होकर रह जाता है, जो जजा का कॉन्सेप्ट है, जो सजा का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है।
ये आइडियोलॉजी, ये आइडिया जो है, ये कौन सी सदी में आया कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इशारे हो गए, मुतज़िला?
ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक किताब है इस्लामी उलूम का तारुफ, آغا مطہری کی، اس کے اندر اگر آپ علم کلام کا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ تمام تر ڈیٹیلز ملیں گی. اور دوسری کتاب تھی شیعت کا مقدمہ، جو لاسٹ ٹائم میں نے گزارش کی تھی کہ حسین امینی صاحب کی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو کی، ورنہ تو خود یہ ایک پورا لیکچر چاہتا ہے. لیکن یہ کہ ان بریف اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہی تھا.
کیونکہ ابھی تک ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ امامیت کی قائد ہے، جو غیر شیعہ ہے وہ خلافت کی قائد ہے.
ہاں بس یہ فرق ہے،
خلافت کے زمانے میں یہ
نہیں نہیں یہ بعد میں ہوا، یہ بعد میں ہوا. یہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو بہت ساری بحثیں اٹھی ہیں، ان میں سے ایک بحث یہ بھی، ان میں سے آیت اللہ
امامت کا دور ہے.
جی
امامت،
ہاں امامت کا دور ہے. اس زمانے کے اندر پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس طرح سے ان اصطلاحات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی تھی. پیغمبر اکرم تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے نا. اب تو اس کے بعد پھر اسی کی روشنی کے اندر ایک سوالات آئیں گے نا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، اچھا یوں ہے تو یوں کیوں نہیں، اور یوں ہے تو یوں کیوں نہیں. یہ ساری باتیں تھیں. ہوتا یہی ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر ٹیکسٹ دیا جاتا ہے، اس کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے، وہ الیبوریشن ہو گیا، اسی لیے تو امام کو رکھا گیا تھا. یعنی یہ خود سمجھنے والی بات ہے کہ اگر امام بعد میں نہ ہو تو ان چیزوں کو حل کون کرے گا، وہ چیزیں ایکسپلین کیسے ہوں گی، اور اس کے اندر پھر آخری جو ایک نتیجہ دینے والی بات ہے وہ کون دے گا. آپ اپنی بات کہہ کے چلے جائیے، آپ اپنی بات کہہ کے چلے جائیے، ہو از دا پرسن کہ جو اتھارٹی ہے جو کنکلوڈ کرے، آفیشیل جو اسپوکس پرسن ہے اسلام کا وہ کون ہے. ان سارے مسائل کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یعنی آپ اسی میں دیکھیے کہ جو آخری بات امام نے کہی ہے اسی کو پھر بعد میں کیری فارورڈ کیا ہے آج تک جو سمجھدار افراد ہیں. وہ جو فینیٹکس ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو آج ابھی بھی اسی طرح سے چلیں گے. مگر یہ جو امام نے جو بات کہی ہے کہ لا جبر ولا تفویضہ، کہ نہ جبر ہے نہ پورا نہ تفویض ہے پورا، معاملہ دونوں درمیان دونوں کے درمیان کا ہے. تھوڑا سا اس کے اندر ذرا ان دلائل کے اوپر توجہ کر لیں. یہ بہت اچھا ایک پورا تھا سلسلہ، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. چھٹے امام کی یہ حدیث ہے، اگر اس کو آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. ما مستطعت ان تلوم العبد علیہ، جس فعل پر تم بندے کی ملامت کر سکو وہ بندے کا فعل ہے. یہ یارڈ اسٹک دی جا رہی ہے، معیار دیا جا رہا ہے. مستطعت ان تلوم العبد علیہ، جن کاموں پر جس فعل پر تم کسی بندے کی ملامت کر سکو. ملامت کا مطلب کیا ہوگا؟ کنڈیم کرنا، تم نے یہ کیوں کیا یہ تم کہہ سکو، تو نے یہ کیوں کیا یہ کہہ سکو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ میں نے یہاں یہ اٹھایا اور آپ کو دے مارا، تو آپ مجھے سوال کریں گے یہ آپ نے کیا کیا، کیوں مارا آپ نے، یہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ نے کس لیے کیا. یہ کوشچن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے، یہ میں اس کا رسپانسیبل ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایک پارکنسن کا مریض یہاں پہ نظر آتا، اس کا ہاتھ یوں ہل رہا ہے، یوں ہل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اسے سوال کریں گے یہ تمہارا ہاتھ ہل کیوں رہا ہے، تم اپنے ہاتھ کو ہلا کے، وہ بولے بھائی میں نہیں ہلا رہا ہوں یار، میں بیمار ہوں، میرا ہاتھ یوں ہل رہا ہے، میں نہیں ہلا رہا ہوں. وہ جملہ خود یہ بول رہا ہے میں نہیں ہلا رہا ہوں، بھائی یہ ہاتھ ہل رہا ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ صاحب یہ خود بیچارہ تھوڑی کر رہا ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو دوسرا کہے گا کہ بھائی وہ تھوڑی کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح وہ بیمار ہے، اس کا ہاتھ جو ہے راشا ہے اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اس کو یوں پھیلائیے، اس کا کلر کیا ہے؟ آف وائٹ ہے نا. اس کو پیلا دیکھیے، اس کو بلو دیکھیے، وہ پاسبل نہیں ہے بھائی، یہ جو ہے وہ دکھے گا نا. نہیں آپ کی آنکھ کیسی ہے اس کو بلو نہیں دیکھ سکتی ہے، آپ کی آنکھ کیسی ہے اس کو بلو نہیں دیکھ سکتی، یہ کیا ہے سفید. آپ اس کو کالا دیکھیے نا، پلیز 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 اس کو کالا دیکھیے. کالا کیسے دیکھیں، یہ سفید ہے، وائٹ ہے، اس کو کالا نہیں دیکھ سکتے. تو آپ کی آنکھ اتنا سا کام نہیں کر سکتی ہے، تو آپ کی آنکھ مجبور ہے. جی ہاں، چونکہ یہ سفید ہے اس کو سفید دیکھنے پر مجبور ہے. بالکل صحیح بات. اگر آپ کی نارمل آنکھ ہے تو نارمل آنکھ سفید کو سفید دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی. آپ کے سامنے ایک آواز آئی، بھاری آواز ہے، آپ اس کو باریک سن کر دکھائیے. ایک خاتون کی آواز ہے، مرد کی آواز سن کر دکھائیے اس کو. آپ کے کان کیسے ہیں؟ اتنے مجبور ہو گئے. جی ہاں، سیدھی سی بات ہے، جو آواز جیسی ہے یہ نارمل ہے بابا، وہ اس کو ویسا ہی سنے گا کہ جیسی وہ آواز ہے. آپ کی زبان کے اوپر نمک رکھا, آپ اس کو میٹھا محسوس کریں. شکر رکھیں اور ہم کہیں کہ مرچ کا ذائقہ جو ہے اس کو فیل کریں, پاسبل ہے؟ یہ مجبور ہے, یعنی یہ ایسا ہی ہوگا. نارمل اگر ہے تو ایسا ہی ہوگا, اگر ایسا نہ ہو تو اب نارملٹی ہے. آئی گیٹنگ دا پوائنٹ؟ لیکن اب آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھیں یا گالی دیں, یہ آپ کا اختیار ہے یا نہیں ہے. اس نے گالی دی, یہ کیوں کہہ رہے ہو اس طرح سے, کیوں بات کر رہے ہو اس طرح سے, وہ غیبت کر رہا ہے, یہ کیوں غیبت کر رہے ہو, کیوں تہمت لگا رہے ہو. جیسے آپ نے کہا کیوں کیوں کیوں, ویسے ہی آپ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ کام اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے. آپ شکر کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان پر رکھ سکتے ہیں, یہ آپ کا اختیار ہے, مگر شکر کو آپ نمکین محسوس کریں, یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نمک کو اپنی زبان پر اپنے ہاتھ سے رکھیں, یہ آپ کا اختیار ہے, مگر ریت رکھ دیا, اب اس کے بعد جب نمک کو آپ محسوس کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو نمکین ہی محسوس کریں گے, درست ہے؟ آپ خوشبو کو خوشبو محسوس کریں گے, بدبو کو بدبو محسوس کریں گے, اس میں کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے, امام یہ کہتے ہیں کہ مستطعت ان تلوم العبد علیہ فہو فعلہ, جس کام پر تم بندے کی ملامت کر سکو کہ تو نے یہ کیوں کیا, کنڈیم کر سکو, وہ اسی کا فعل ہے. وما لم تستطع ان تلوم العبد علیہ فہو فعل اللہ, اور جس پر تم بندے کی مذمت نہ کر سکو, یہ نہ کہہ سکو کہ تو نے یہ کیوں کیا, وہ پھر اللہ کا فعل ہے. یقول اللہ للعبد, یعنی آپ کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ پھر آپ اس کو ویسا ہی محسوس کریں گے, ویسا ہی کریں گے. یقول اللہ للعبد لما اسیت لما فسقت لما شربت الخمر, اللہ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیا, تو نے فسق و فجور کیوں کیا, تو نے شراب کیوں پی, لما شربت الخمر. یہ سارے سوالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندے کے افعال ہیں, لیکن خدا بندے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو مریض کیوں ہوا. یعنی اب یہاں پر ازمشن کیا ہے کہ مرض کا انتظام اس نے خود نے نہیں کیا ہے, وہی موسم ایسا آ گیا اور وہ بیمار ہو گیا, کوئی بیکٹیریا چلا گیا, کوئی وائرس چلا گیا, وہ یعنی یہ ساری چیزیں اب انسان کے اختیار سے باہر آ گئی. جو انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ماحول کو خود خراب کر رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. آپ خود ماحول کو بالکل ہی پولوٹیڈ بنا دیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ایک بیماری آئی اور آپ بیمار ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو بیمار نہیں کیا, تو یہ مانا جائے گا کہ یہ آپ کا فعل نہیں ہے. خدا یہ نہیں پوچھے گا بندے سے کہ تو مریض کیوں ہوا, تیرا قد چھوٹا کیوں تھا, تیرا قد چھوٹا کیوں تھا, یہ خدا نہیں سوال کرے گا. اگر خدا یہ سوال کرے تو جواب کیا ہوگا, اے پروردگار, کو میں اپنی مرضی سے چھوٹا ہوا تھا. آنیسٹلی اگر آپ دیکھیں, یہ جملہ خود آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا کیا اختیار تھا کہ میرا قد چھوٹا تھا. جو انہوں نے کسی نے مثال دی تھی کہ خدا اگر یہ سوال کرے تو اس جگہ پر کیوں پیدا ہوا, ان ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا, تو انسان کیا جواب دے گا؟ کہ پروردگار, کو میں اپنی مرضی سے پیدا تو نہیں ہوا تھا. تو نہ خدا یہ سوال کرے گا, نہ یہ جواب دینے کی نوبت آئے گی. تیرا رنگ گورا کیوں تھا, تیرا رنگ کالا کیوں تھا, یہ سوال نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں, یہ پروردگار عالم کا کام ہے. اب اس کے بعد جو جبر کا جو نظریہ رکھنے والے ہیں, ویسے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی ایک حدیث کے اوپر غور کریں تو یہ بہت انف ہے, بہت کافی ہے سمجھانے کے لیے. ہر وہ چیز جس پر سوال ہو سکے وہ انسان کا فعل ہے, ہر وہ چیز جس پر سوال نہ ہو سکے وہ انسان کا فعل نہیں ہے, اس کے اوپر اس کو رسپانسبل قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی چیز عدل کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں نا کہ صاحب اس کا عدل کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے, زمین آسمان کا تعلق ہے, یعنی بالکل تعلق ہے, بھرپور تعلق ہے, کہ اگر اس کے بعد بھی اس سے یہ سوال کیا جائے جبکہ اس کے پاس اختیار نہ ہو تو پھر یہ ظلم ہے, پھر یہ عدل کہاں ہوا؟ جب اس کا اختیار نہیں ہے اور اسے سوال کیا جائے تو یہ ظلم ہے. اس کا اختیار ہونا چاہیے کسی نہ کسی ڈگری کا, اسی ڈگری کے اعتبار سے اس سے سوال ہو سکتا ہے اور یہ پھر عدل ہوگا, وہ پھر یہ ظلم نہیں ہوگا. جی
سوال اٹھانا اگر ہے کسی شخص کے اختیار ہونے نہ ہونے میں, تو یہ خدا پر بھی تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ بندے پر اختیار نہیں تھا,
ایگزیکٹلی امتحان. یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ یہ دنیا جو ہے آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا آئیڈیل جگہ ہے, ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے تو اس کے اوپر وہ کیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھو کہ انظر کیفا فضلنا بعضہم علی بعض، ذرا دیکھو اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے کیسے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، ہم نے سب کو ایک برابر نہیں رکھا ہے. جو آج کی بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی مساوات، کہ اگر آپ مساوات کی بات کرتے ہیں اور عدل کو اس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں تو بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ مساوات کہاں ہے؟ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں فرق ہے، انسان انسان میں فرق ہے، مرد اور عورت میں فرق ہے، مرد مرد میں فرق ہے، عورت عورت میں فرق ہے. خوبصورتی کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، ہائٹ کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، رنگ کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، آواز کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، دولت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، قد کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، امنگ دم یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ فرق رکھا ہے. لہٰذا اس کو کبھی بھی معیار فضیلت نہیں بنایا جا سکتا، یہ وہ فضیلت ہے جو ایز اٹ اپیئرز ہے، جس کے اوپر انسان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، درست ہے؟ لہٰذا اگر آپ دیکھیں انصافاً کسی سے اگر یہ کہا جائے کہ صاحب تم کو جنت اس بنیاد کے اوپر ملے گی کہ تمہارا قد جو ہے بہت لمبا ہے، یہ کیا معیار ہوا؟ تمہیں جنت اس بنیاد پر ملے گی کہ تمہارا رنگ کیا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی معقول بات ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ دیکھیں یعنی یہ چیز جا کر کہاں پر ہٹ کرتی ہے. یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، مختلف قبیلوں اور قوموں کے اندر ہم نے تم کو تقسیم کیا، لتعارفوا ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بھول جاؤ ان میں سے کوئی چیز اس بات کا معیار نہیں ہے کہ تم خدا سے قریب ہو. خدا سے قربت کا معیار، عزت کا معیار ایک ہے، اور وہ یہ کہ تم میں کون زیادہ صاحب تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ضبط نفس، اختیار، کتنا کون اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور تشریعی اعتبار سے جو خدا نے مانگا ہے وہ کون اپنے آپ کو اس سے قریب کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ خدا کے نزدیک عزت والا بننا شروع ہو جائے گا. لہذا آپ کا بالکل سوال صحیح ہے کہ وہ جو فرق ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. خدا نے یہ فرق کیوں رکھا؟ امتحان کی خاطر فرق رکھا ہی اس لیے کہ انسان اس فرق کو دیکھے اور اس کو معیار نہ بنائے. صاحب عقل ہے انسان، صاحب عقل ہے، کہ اس دنیا کے اندر تو جتنے بھی افراد ہیں، بی بی اب میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ سبھی آتے ہیں نا پروفائل کی وجہ سے. شاید پچھلے ہفتے ایک خاتون نے آ کر میرے سے یہ سوال کیا تھا کسی درس میں کسی جگہ پر. انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا کہ جو کروڑ پتی، ابھی بھی ارب پتی ہے، ایسا نہیں ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی ابھی بھی اسٹل، نام انہوں نے بھی نہیں لیا نہ میں لوں گا آپ کے سامنے، نہ میں جانتا بھی نہیں ہوں، کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی، وہ اپنی میٹ کو اپنی جوانی کے زمانے میں ہمیشہ کالی کہہ کر بلاتا تھا، کالی کالی کالی، یہ اس کا ایک تھا تکیہ کلام، اور ظاہر ایک انسلٹنگ تھا. وہ بیچاری بھی عادی ہو گئی ہوگی، فیل تو کرتی ہوگی، اس کا رنگ کالا تھا. یہ جو تھا وہ بہت گڈ لکنگ تھا، واقعا ہینڈسم. وہ جو کیس میرے سامنے لے کر آئی وہ یہ لے کر آئی کہ اب وہ 50 سال کا ہو گیا ہے، انتہائی کریہ المنظر، انتہائی بدصورت. آج بھی وہ ارب پتی ہے، ایسا نہیں پیسہ کم ہو گیا، مگر چہرہ یہ ہو گیا. ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کو دوام ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خواہ مخواہ اپنے آپ کو بدصورت بنا لے، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں آپ سے انصافاً عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی آپ کے زندگی کے اندر آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، کہ جس سے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ فلسفی مجھے سمجھ میں آئی ایک پینسل سے اور ایک بن کباب سے، کیا کہتے ہیں برگر آج کے زمانے میں، اس زمانے ہم لوگ تو برگر کو نہیں کہتے تھے، بن کباب کہتے تھے. میں آپ سے بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ دو چیزوں کے ذریعے سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اس دنیا کے اندر دوام نہیں ہے. یہ میری بالکل کلاس شاید 3 یا 4 کی بات ہے. پینسل ہمارے پاس کبھی ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی بہت رچ بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا. ہماری جو ٹیچر تھیں انہوں نے ایک دفعہ ایک پینسل دیکھا کہ وہ چھوٹی سی وہ پینسل ہے، اسی کو شارپ کر کر کے بیچارہ لکھ رہا ہے. اس نے لے کر مجھے ایک پینسل لا کر دے دی، گفٹ کی. اچھا وہ پینسل آئی، میں بھی بہت خوش ہوا، بہت اچھی پینسل تھی. پتہ نہیں اس زمانے میں شاید گولڈ فش نام تھا ایک کمپنی کا، کیا تھا یا کون سا تھا، بہرحال ایک وہ پینسل آ گئی، بہت اچھی پینسل تھی، اس ٹھیک ٹھاک لمبی بھی تھی، اور اس کو چھیل کر اس کو شارپ کر کے ہم لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا. لکھتے گئے لکھتے گئے، بھائی کب تک چلے گی یہ کب تک چلے گی، جو مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی ہے، بہت کب تک چلے گی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شاید 15 دن کے بعد उन्होंने सवाल किया कि तुम फिर वही छोटी पेंसिल से लिख रहे हो, वो किधर गई जो मैंने दी थी? मैं बोला मैम आपने वो 15 दिन पहले दी थी, वो छिलकर ख़त्म हो गई, वो थोड़ी बाकी रहने वाली थी। बिलीव मी, ये चीज़ मेरे जहन में आज तक नक्श है। ये मुझे उस वक्त समझ में आया था कि आप कितनी ही अच्छी चीज़ इस दुनिया के अंदर ले लें, उसे कंज्यूम होना है, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर पायदारी नहीं है। और एक ये बन कबाब बर्गर, ये आपके लाइन्स एरिया के अंदर यहाँ करीब में जो है वहाँ पर एक जगह थी, वो हमारे मामू वगैरह रहा करते थे, मुझे बहुत पसंद था और हमेशा मुझे इस बात का गम होता था ये ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खाते हैं और ख़त्म हो जाता है, पैसे जमा करते हैं थोड़े 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 और खर्ची से और सब कुछ करते हैं और उसके बाद इतने बनते हैं कि एक बन कबाब आ सके जाकर लेते, ख़त्म हो जाता है। ये दो चीज़ें कम से कम मैं अपने वो टीन एज और बचपन की अगर बताऊं तो कम से कम मुझे इसका ये एक इम्पैक्ट ज़रूर मिला कि मैंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि वाकई इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर दबाव, ये दुनिया आइडियल वर्ल्ड नहीं है बीबी, ये दुनिया परफेक्ट जगह नहीं है, भूल जाइए इस बात को, जहन से निकाल दीजिए कि अदल की वो डेफिनेशन उस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, ये इम्तिहान गाह है, इसमें चीज़ों ने कंज्यूम हो जाना। अब उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ें और जो एक लिस्ट इन्होंने दी है बहुत अच्छी लिस्ट है कि कुछ अकली दलाइल दिए हैं जबर के नज़रिए की रद पर कि इंसान एब्सोल्युटली मजबूर नहीं है। सबसे पहली चीज़ वो ये कि ज़मीर और विजदान आपका क्या कहता है, ज़मीर और विजदान यानी कि आप अपने आप से सवाल करें, आपके पास कोई इख्तियार नहीं। ये वही चीज़ जो इमाम ने अभी थोड़ी देर पहले समझाई कि क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम रिस्पॉन्सिबल हो, आपका अपना ज़मीर क्या कहता है। दूसरी चीज़, खुदा ना करे ये जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप उसको उन जराइम के ऊपर अप्लाई करें कि अगर इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है तो फिर आप इसको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हैं, आप उसको कैद में क्यों डाल रहे हैं, ये सारे काम तो खुदा ने करवाए, माज़ल्ला, तो फिर तो ये सारे काम खुदा ने करवाए। जब खुदा ने करवाए तो फिर खुदा को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएं और ये कहें कि परवरदिगार के ऊपर हद जारी होनी चाहिए माज़ल्ला, ना कि उस शख्स के ऊपर होनी चाहिए, इसलिए कि उसने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया है, उसने तो वो किया है जो खुदा उससे करवाना चाह रहा था। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि अगर आप जबर के नज़रिए को उसी तरीके से कबूल कर लें तो बैसत अंबिया लग्व करार पाती है। खुदा ने नबियों को भेजा कि जाओ और उनको कहो कि ये नहीं करना है, यूं करना है, ये कहने का कोई मतलब ही नहीं है कि यूं नहीं करना है, यूं करना है, इसलिए कि वो तो पहले ही वो कर रहा था जो खुदा करवा रहा था, वो खुद से कहाँ करवा रहा था, खुद से कहाँ कर रहा था कुछ भी, वो तो वो कर रहा था जो खुदा उससे करवा रहा था। यानी अगर वो बुत परस्ती कर रहा था तो खुदा उससे करवा रहा था, अगर वो शराब पी रहा था तो खुदा उससे पिलवा रहा था, अगर वो सुअर खा रहा था माज़ल्ला तो खुदा उसे खिलवा रहा था। अगर ये मामला इसी तरह से है तो फिर अगर खुदा ये चाहे कि वो बुतपरस्ती ना करे तो खुदा ये करवा लेता उससे, नबी को अलग से भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम बेकार है, क्या आप किसी को जन्नत में डाल दें किसी को जहन्नम में डाल दें, ऑन वॉट बेस, किस बुनियाद के ऊपर, इन दोनों के तुम्हें फ़र्क क्या है? अगर इसने अच्छा काम किया खुदा ने करवाया, इसने बुरा किया तो खुदा ने करवाया, इन दोनों को जन्नत में डालो इसलिए कि दोनों ने वो काम किया है जो खुदा करवा रहा था, और या दोनों को जहन्नम में डालो। यानी फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है वो इररेलेवेंट हो जाता है, किसी किस्म की जजा और सज़ा उसकी कोई जस्टिफिकेशन बाकी नहीं रहती। फिर उसके बाद कुछ शरई अदिल्ला, यानी ये तो अकली चीज़ें थी, फिर उसके बाद कुछ कुरान मजीद की आयतें हैं और इसके अलावा दूसरी चीज़ें, मसलन परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर कहता है ला इकराहा फिद्दीन, क्या मतलब है इसका, दीन में कोई जबर नहीं है, यानी हम तुम्हें गन पॉइंट पर मजबूर नहीं करेंगे कि तुम दुनिया में रहते हुए इस्लाम ही को कबूल करो, ना हम प्रेजेंट करेंगे, ये भी समझा देंगे कि बाद में देखो मामला बहुत ख़राब हो सकता है, मगर विद इन दिस वर्ल्ड हम तुम्हें गन पॉइंट के ऊपर मुसलमान नहीं बनाएंगे। ला इकराह फिद्दीन, इन हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता दिखा दिया, ये कुरान की आयतें, इन हदैना उस्सबीला हमने रास्ता उसकी हिदायत कर दी, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब ये इंसान की मर्जी है, वो चाहे तो शुक्र करने वाला बने चाहे तो कुफर करने वाला बने। ये आयत क्या बता रही है कि इंसान के पास महदूद सही मगर एक इख्तियार मौजूद है। कुल हक़ मिन रब्बिकुम, ये सूरह दहर की आयत थी जो भी हमने पढ़ी, اب اس کے بعد جو آیت ہے یہ سورہ کہف کی, قل الحق من ربکم, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے, من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جو چاہے وہ مومن بنے جو چاہے وہ کافر بنے. آپ خود ان آیتوں کو دیکھیے, سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, ان کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, سورہ نبا 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے, جو چاہے. یہ ایک سلسلہ ہے آیتوں کا جس میں انسان کے فاعل مختار ہونے کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے خود سے ظلم و جور کی نفی کی ہے, کفر و شرک پر رضامند ہونے کی نفی کی ہے کہ میں تمہارے شرک پر راضی نہیں ہوں, میں تمہارے کفر پر راضی نہیں ہوں. تو ایک طرف خدا راضی نہیں ہے, دوسری طرف یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو مجبور نہیں کر رہا. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کافر کا وجود خود دلیل اختیار ہے, اس کی بھی دو تین مثالیں دیکھ لیجئے. من لا ہو یرید و ظلم للعباد, اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا, یعنی ظلم تو نہیں کرتا, ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جو خدا کی طرف سے پروردگار عالم نے خود اپنی طرف سے ظلم کی نسبت کی نفی کی ہے, تو پھر انسان تو ظلم کر رہا ہے, خدا اپنی طرف نسبت نہیں دے رہا, تو پھر رسپانسبل کون ہے, یہ کون کر رہا ہے ظلم؟ جو کر رہا ہے وہی اس کا فاعل ہے, وہی اس کا انجام دینے والا ہے. پھر اس کے بعد یہ والی جو آیت ہے کافی ہے میرے خیال میں یہ بھی. پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں آ جائیے. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں اللہ نے انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی ہے, اور آخر میں جزا اور سزا کو انہی کے افعال خیر یا شر کا نتیجہ قرار دیا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, وائے ہو تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اگر گناہ سارے کے سارے خدا ہی کی طرف سے ہیں تو یہ والا گناہ بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے, مگر پروردگار عالم تو اس بات کے اوپر ان کی مذمت کر رہا ہے, ان کا افسوس ان کے حال پر, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں. یہ خاص طور پہ اہل کتاب نے جو تحریفات وغیرہ کی تھی اس کے کانٹیکس میں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, جو تحریف ہے. تو ھذا من عند اللہ, سورہ بقرہ کی آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ تحریم کی, انما تجزون بما کنتم تعملون, تمہیں جزا دی جائے گی ان اعمال کی جو تم انجام دے رہے ہو. یہ میں نے عرض کیا کہ خود انسان کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, آج ہر ایک کو جو اس نے کمایا ہے اس کی جزا دی جا رہی ہے. تو یہ تین کیٹیگریز ہو گئیں. پھر اس کے بعد چوتھی کیٹیگری ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کی کہ جن میں کفار اور مشرکین کو ایمان نہ لانے پر ڈانٹا گیا ہے, زجر و توبیخ کی گئی ہے, ان کو ڈانٹا گیا. ڈانٹا کیوں جا رہا ہے اگر یہ خدا ہی کی طرف سے ہے تو. ما منع الناس ان یؤمنوا, کس چیز نے ان لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ پروردگار کا سوال کرنا, کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو ان لوگوں کو کہنا چاہیے مالک تو نہیں تو روکا ہوا ہے, معاذ اللہ, اے پروردگار تو نہیں تو روکا ہوا ہے, ہم تو جبر کے قائل ہیں کہ جو تو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ انداز خود قرآن مجید کا بتاتا ہے کہ پروردگار ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو. لما تصدون عن سبیل اللہ, تم لوگوں کو خدا کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل, تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو؟ ما منعک ان تسجد لما خلقتو, یہ ابلیس سے گفتگو تھی کہ تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے پیدا کیا تھا. ما لہم لا یؤمنون, انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام تر آیتیں بھی انسان کے اختیار کو سمجھاتی ہیں. پھر اس کے بعد پانچویں کیٹیگری وہ ہے ان آیات کی کہ جن میں کافروں اور گنہگاروں کا خود اقرار اور اعتراف موجود ہے. مثلا قرآن مجید کے اندر ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین کہ اہل جنت جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی. قالو تو انہوں نے کہا لم نکو من المصلین ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے ولم نکو نطعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ ساری ڈیٹیل آنی نہیں چاہیے, ان کو تو کہنا چاہیے تھا خدا نے جو کروایا وہ ہم نے کیا اور اس کے بعد آج ہم لوگ جہنم کے اندر پہنچ گئے, یہی ہمارے لیے لکھ دیا گیا تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ سورہ ملک کی بہت تو نہیں نسبتاً مشہور آیت کلما القیہ فیحہ فوجن سألہم خزنتہا جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا خازن ان سے سوال کرے گا الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, یعنی کیسے تم آ گئے یہاں پر. قالو تو وہ کہیں گے بلا آیا تو تھا کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر آیا تو تھا ڈرانے والا فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلایا ہم نے اس کو جھٹلایا. امپورٹنٹ یہ ہے اس میں الفاظ کو بہت مارک کیجیے گا فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلایا وہ جو ڈرانے والا آیا تھا ہم نے اس کو جھٹلایا وقلنا ہم نے اس سے کہا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی لو کنا نسم او اے کاش ہم ان کی بات کو سن لیتے ہم سن لیتے او ناقل ہو یا ہم اپنی عقل ہی استعمال کرتے تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے. کچھ آیتیں وہ ہیں, یہ چھٹی کیٹیگری آ رہی ہے, کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے براءت کا اعلان کیا ہے کہ میں بیزار ہوں میں بری ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ بری ام من المشرکین اللہ مشرکین سے بری ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے براءت کے اللہ کیوں بری ہے جب وہ کام ہی وہ کر رہے ہیں کہ جو خدا ان سے کروا رہا ہے. ان اللہ بری ام من المشرکین اللہ مشرکین سے بیزار ہے بری ہے. خود ہمارے دسویں امام کا اس کے اوپر ایک تبصرہ بھی ہے کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا افعال العباد احیا مخلوقۃ اللہ کہ آیا بندوں کے افعال خدا کی مخلوق ہیں یعنی اللہ نے ان افعال کو اسی طریقے سے بنا دیا ہے, تو امام نے فرمایا لو کان خالقا لہا اگر خدا اس کا خالق ہوتا تو پھر پروردگار اس سے براءت کا اعلان نہ کرتا لما تبرأ منہا جبکہ خدا واضح طور پر کہہ رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے. اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکین کو پیدا کرنے سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے شرک اور قبی اعمال سے اپنی براءت کا اعلان کیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ واضح ہوگا اور اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں. اب آئیے دوسرے نظریے کی طرف, تو تھوڑا بہت وقت ہے اس کے اندر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. نظریہ تفویض کی رد کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں انسان کو مکمل سونپ دیا گیا سب کا سب خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بڑی جسارت ہے, یہ نہیں ہے. قال امر و بین الامرین معاملہ درمیان کا ہے, پروردگار عالم معطل نہیں ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ آج اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے نا اور ویسے بھی اگر آپ تقابل ادیان سے متعلق جو کتابیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظریہ ملے گا باقاعدہ نظریے کے طور پر دین کے طور پر کہ خدا جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کیا تھا پتہ ہے پیدا کر دینا. اب نوٹ کریں بالکل دوسرا اینگل آ رہا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں کیا تھا پیدا کر دینا. جیسے یہ چیز ہے یا بال آپ کے پاس ہے ہاتھ میں بال, اب آپ نے ایک بال کو یوں تھرو کیا تو جب تک آپ نے تھرو نہیں کیا تھا وہ بال کہاں تھی, تھرو کر دیا آپ کہاں, اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل یہی معاملہ ہے خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ معاذ اللہ, یعنی میں تو ایک عدد معاذ اللہ کے ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ خدا نے جب تک اپنے بندوں کو پیدا نہیں کیا تھا اٹ واز لائک اے بال ان ہز ہینڈ, اور ایک دفعہ اس نے پیدا کر دیا جس طرح سے بال چھوٹ گئی اسی طرح سے بندے گئے, اب اس کے بعد خدا کا بندوں پر کچھ نہیں چلتا. یہ آج بھی محدود طور پر صحیح مگر ایک نظریہ ایک تھیولوجی کے طور پر اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو ادھر ہم کو نظر آتی ہے. ہم جب کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں محدود اختیار, وہ جہاں اختیار ہے انسان ذمہ دار ہے بے شک, مگر کیا خدا معطل ہے سسپینڈ ہے؟
کبھی بھی وہ لگام کھینچنا چاہے کھینچ سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے، ماشاء اللہ خدا مجبور نہیں ہے۔ مفوضہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، تفویض، کہ خدا نے سب کچھ سونپ دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ کی زیادتی دوسرے گروہ کو زیادتی کی طرف لے جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ اس نے یہ بات کی، ادھر سے بالکل دوسری بات ہمارے سامنے آ گئی، جبر اور تفویض۔ پھر قدری جو نظریہ ہے، اس کے جو علماء ہیں وہ یہ اس نظریے کے بہت مروج بن گئے ہیں، پروپگیٹ کرنے والے۔ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کس امام کا تھا، شاید چھٹے امام کا تھا، کہ بادشاہ کے دربار میں اس نے، قدری جو عالم تھا، اس نے آ کر اپنا آرگومنٹ رکھا اور اس نے چھٹے امام سے کہا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں۔ تو چھٹے امام نے کہا کہ انسان کا تو پھر کوئی اختیار نہیں ہے، کہا کوئی سوری یعنی خدا کا تو کوئی پھر چلتی نہیں ہے، خدا کی، یعنی میں اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی تو کچھ نہیں چلتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، انسان کے پاس بس اختیار، انسان کے پاس۔ اب یہ دیکھیں، معصوم کا آپ ظرف دیکھیں، ان کو بھی جواب دینا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے۔ تو امام نے اسے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر۔ اب یہ بات ہو رہی ہے اسلام کے کانٹیکسٹ میں۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پھر کیا ہے؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تیری مدد چاہتے ہیں۔ مدد کیوں چاہتے ہیں جب وہ کچھ کرنے والا تو ہے نہیں، جب اس کا تو معاذ اللہ کچھ چلتا تو ہے نہیں، اس نے بال پھینک دیا، اب تو گیا معاملہ، اب تو مخلوق پیدا ہو گئی، اب خدا کا تو کچھ نہیں چلتا معاذ اللہ۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ ایک خالی آیت جو ہے وہ بہت سگنیفیکینٹ۔ کیا خدا سے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام جو مجھے اپنے اختیار سے کرنے میں خدا سے مدد نہیں لے سکتا؟ کیا پروردگار کا کوئی انفلوئنس نہیں؟ کیا توفیق خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا خدا کی طرف سے نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا خدا کی طرف سے یہ ہدایتیں نہیں ہیں؟ ہمارے اپنے وجود کے اندر، اپنے دل کے اندر خیالات کا آنا، کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کہ پروردگار عالم کی طرف سے مسلسل سرپرستی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گرنے نہیں دیتے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کو تھام لیتے ہیں، ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ کوشش تم کو کرنی ہے، اور تمہاری کوشش جو ہے وہ فروٹفل ہوگی، پازیٹیولی اس کو ایڈریس کیا جائے گا، یہ ہماری طرف سے ہوگا۔ خدا قدردان ہے اپنے بندوں کا۔ جیسا آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ بچے کو پہلے مرحلے کے اندر کتنا ٹیک کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بیچارے کا کچھ اختیار نہیں، روتا رہے گا بس، اور کیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لیکنگ کہاں پر ہے، ڈیفیشنسی کہاں پر ہے، کمی کہاں پر، کچھ نہیں پتا۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، کاندھے پہ ڈال رہے ہیں، فیڈ کرا رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کچھ بہتر ریئیکٹ کر سکیں۔ اب بھی آپ کھڑے ہیں، لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ چلے، کیونکہ آپ ساری زندگی اس کو کاندھے پر ڈال کر نہیں، کیونکہ اس کے لیے اب نارملٹی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پر آہستہ آہستہ پرماننٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو انکریج کرتے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ویسے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں ہاتھ کرتے ہیں، چلتا وہ ہے، ہاتھ آپ دکھاتے ہیں کہ تم گرو گے ہم تمہیں تھام لیں گے، فکر نہیں کرنا۔ یہ آپ جو کانفیڈنس اس کو دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی اگر آپ اس کو براڈر اس کے اندر لیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے تم کو زیرو پر نہیں رکھا ہے، میں نے تم کو زیرو پر نہیں رکھا ہے، میں تم سے توقع کرتا ہوں کہ تم اس کام کو انجام دو گے، تمہیں گائیڈنس بھی میں پرووائڈ کر رہا ہوں، تم کوشش کرو۔ اب اگر ایک انسان کہے میں گر جاؤں گا، نہیں گرو گے، گرو گے میں پکڑ لوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم حتمن یقیناً لازمن اپنے راستے کی طرف اس کو لے آتے ہیں، ہم اس کو پھر گرنے نہیں دیں گے۔ یہ جو چیز ہے اس کو سمجھیے۔ میں پہلے دن سے ایکسپیکٹ کروں کہ ایسی نماز پڑھوں گا کہ جیسے سلمان فارسی پڑھتے تھے، نان سینس ہے یار۔ میں ویسا روزہ رکھوں گا، نہیں، لیکن آپ رکھو روزہ تو رکھو، نماز تو پڑھو، اسٹارٹ تو کرو یار اس کے اندر۔ پھر کیا ہوگا، کچھ غلطی ہو جائے گی، وہ خدا ہے نا، پھر خدا پکڑے گا، ہاتھ تھامے گا، اف یو آر سیریس۔ اگر آپ کی ایک جینون ایفرٹ ہے تو خدا اس ایفرٹ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو راستے کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ وہ چیز کہ خدا کی طرف سے توفیق، پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر لطف کرم، یہ ساری چیزیں۔ تفویض کا تو نظریہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے کہ آپ نے خدا کو بالکل کا سسپینڈ, خدا معطل ہو گیا. گاڈ از ناٹ سسپینڈیڈ, خدا معطل نہیں ہے, معاملہ درمیان کا ہے. تمہارا اختیار ہے اس حد تک کہ تم رسپانسبل ہو اگر تم نہ کرو. خدا کی طرف سے گائیڈنس ہے, خدا کی طرف سے انکریجمنٹ ہے, خدا کی طرف سے ہاتھ کا پکڑنا ہے, راستے کی طرف لے کر آنا, یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے. یہ بالکل ایک دوسرا ایکسٹریم تھا جس کو امام نے سمجھایا کہ یہ بھی غلط ہے, معاملہ بالکل درمیان کا ہے. ہر ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہے, ایسا پرماننٹ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہر ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہے. کسی نے آٹھویں امام کے سامنے یہ بہت پیارا سوال رکھا کہ ان اللہ فوض الامر الی العباد, کہ اللہ نے سارے معاملات بندوں کے سپرد کر دیے. فوض الامر الی العباد, امام نے کہا اللہ اعز من ذلک, اللہ اس سے بالتر ہے, اللہ اس سے زیادہ صاحب عزت ہے, اجل اور عرفہ ہے. اس نے کہا فاجبرہم علی المعاصی, تو خدا نے پھر مجبور کر دیا. وہ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم کی طرف جم, تو پھر خدا نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو گناہ کے اوپر مجبور کر دیا. تو امام کہتے ہیں اللہ عادل و احکم من ذالک, اللہ اس سے زیادہ عادل ہے کہ اپنے بندوں کو مجبور کرے. معاملہ درمیان کا ہے, درمیان درمیان بین بین کا معاملہ ہے. یہی سوال چھٹے امام سے ہوا اور آلموسٹ تقریباً یہی جواب امام نے بھی ارشاد فرمایا. اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں چھٹے امام کی اس حدیث سے. امام فرماتے ہیں ان الناس, یعنی قضاء و قدر کے متعلق, یہ ساری بحث قضاء و قدر کے آف شوٹس ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا بھی تھا. لوگوں کے تین گروہ ہیں اس نظریے میں, لوگوں کے اس حوالے سے تین گروہ ہیں. علی ثلاثۃ اوجہن رجل, ایک وہ ہے کہ یزعم, کہ جو یہ سوچتا ہے گمان کرتا ہے, ان اللہ عز و جل اجبر الناس علی المعاصی, کہ اللہ نے لوگوں کو مجبور کر دیا گناہوں کے اوپر. یہ گروہ خدا کو اپنی حکمت میں ظالم اور جائر سمجھتا ہے, ظالم سمجھتا ہے کہ خدا نے گناہ کے اوپر مجبور کر دیا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ معاملات کو لوگوں کے سپرد کر دیا, ایسا سپرد کر دیا کہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت میں بھی کمزور کر دیا, کہ اب وہ چاہے تو بھی نہ سٹرنگز کھینچ سکتا ہے نہ لگام تھام, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو انہی امور کی تکلیف دی ہے جو ان کی قوت برداشت کے مطابق ہے, عدل تشریعی, اور ان امور کی تکلیف نہیں دی جو ان کی طاقت سے زائد ہے. یہ اسی کا دوسرا رخ. یہ گروہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. وہ جب اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیری طرف سے توفیق تھی, تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس طرف متوجہ کیا. نماز اس نے پڑھی ہے مگر وہ اللہ کی توفیق کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے خدا کا شکر کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی, خدا کا شکر کہ اس نے مجھے غریب کی مدد کی توفیق دی, خدا کا شکر, خدا کا شکر. یہ کیوں ہے؟ لیکن یہ توفیق پروردگار کی طرف سے, توفیق کا مطلب ہے کسی چیز کا موافق ہو جانا, سوٹ کر جانا. یہ گروہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے, اور جب گناہ و عصیان کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. وہ استغفار اس لیے کرتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی, وہ توبہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی. جب نیک کام کو انجام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ توفیق جو خدا کی طرف سے تھی میں نے اس کو کیپٹلائز کر لیا, الحمدللہ کہ میں نے اس کو پوری طریقے سے یوز کیا, لیکن چونکہ وہاں سے توفیق تھی لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب گناہ کرتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ گناہ کی کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے, یہ اختیار تھا جس کو میں نے مس یوز کر لیا, جس کو مجھے کسی اور طرف استعمال کرنا چاہیے تھا میں نے ادھر استعمال کر لیا. اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, پلٹتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب ہی پلٹتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط چلا گیا تھا, آئی ایم کمنگ بیک آن دا رائٹ ٹریک, میں صحیح راستے کے اوپر واپس آ رہا ہوں. یہی گروہ حقیقی طور پر مسلمان ہے, یہ امام کا کامنٹ ہے. فہذا مسلم بالغ, یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے. یہاں پر یہ بحث مکمل ہوتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں, آپ کی کتاب کے اندر اگر ہو سکے نیکسٹ ٹائم کتاب لائیے گا تو تھوڑا سا اس کو ریفر کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ تھوڑا سا اگر آپ کو میں اس کو ہوم ورک کے طور پر دوں, ویسے تو سبھی ہوم ورک ہے آپ کے لیے, کہ اس میں 48 جو پوسٹولیٹ ہے یا پوائنٹ ہے, نہیں 47 سے شروع کریں, 46 کے اندر تو یہ تین تقسیمات ہیں, عدل تکوینی, تشریعی اور جزائی والی. پھر 47 جو اصل ہے یا پوائنٹ جو ہے پوسٹولیٹ ہے, اس کے اندر مقصد خلقت پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ انسان کے لیے خدا فراہم کرتا ہے, یہ خدا کا لطف ہے, خدا کا کرم ہے. پھر اس کے بعد جو 48 پوائنٹ ہے, وہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے قضا اور قدر کی بحث کو. قدر کو ڈیفائن کیا ہے کہ قدر جو ایک اندازہ مقدار اس کو کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد قضا کو سمجھایا ہے کہ قضا کس کو کہا جاتا ہے, خدا کا فیصلہ. پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ قضا اور قدر کا جو معاملہ ہے اس نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے اور واقع کیا ہے, بے شک کیا ہے, ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو اس کے اندر بعض اوقات معصوم نے کہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو بھی مت کرو, بہت زیادہ اس کے اندر خواہ مخواہ, اس لیے کہ ان ڈیپتھ جاؤ گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو خواہ مخواہ پریشان ہوں گے, تشویش میں آؤ گے, چیزیں کلیئر نہیں ہو پائے گی, گمراہ نہ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد قدر کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو, پریشان ہو رہے ہو تو اپنے آپ کو سائڈ میں کر لو اس کے اندر. پھر اس کے اندر لغت میں قدر کس کو کہتے ہیں, اندازہ اور مقدار, قضا, حتمیت, قطعیت. پھر آٹھویں امام نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ قدر کا کیا مطلب ہے, قضا کا کیا مطلب ہے, تقریباً وہی بات ہے. پھر آگے جا کر قدر کی تفسیر کی ہے, قضا کی تفسیر کی ہے. جو اہم ترین اس کا پوائنٹ ہے وہ وہی ہے جو جبر اور اختیار والی بحث ہے, جو سمجھنے کی ہے کہ معاملہ دونوں کے درمیان کا ہے, اسی لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا تھا. یہاں پر یہی جو دلائل میں نے آپ کے سامنے ابھی شیئر کیے ان میں سے چند دلائل آپ کو یہاں پر ملیں گے, سارے نہیں ملیں گے مگر چند دلائل یہاں پر انہوں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے. کچھ آیتیں لکھ دی ہیں, کچھ عقلی دلائل انسان کو جو اپیل کرتے ہیں وہ بیان کیے ہیں, ضمیر کا فیصلہ, تعریف, مذمت, شریعت کا لغو ہونا اگر انسان کا اختیار ختم ہو جائے, اصلاح کی ساری کوششیں وغیرہ. پھر اس کے بعد ایک پیراگراف ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ لیکن آزادی اور اختیار کے اس اصول سے ہمیں یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ انسان کو بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے فعل میں خدا کا کوئی عمل دخل اور اثر نہیں ہے, کیونکہ اس قسم کا عقیدہ جسے تفویض کہا جاتا ہے انسان کے خدا کی طرف ہمیشہ نیاز مند اور حاجت مند ہونے کے اصول سے ٹکراتا ہے اور خدا کی قدرت و خالقیت کے دائرے کو محدود کرتا ہے. دراصل حقیقت کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد 52nd پوائنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے جو امام کی طرف سے جملہ ہے کہ لا جبر ولا تفویض, کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے, معاملہ دونوں کے درمیان کا ہے. ایک بہت اچھی مثال 52nd جو ان کا پوائنٹ ہے اس کے اینڈ میں انہوں نے دی ہے, بہت ہی اچھی مثال ہے. دوسرے الفاظ میں ہر مخلوق میں خدا کی قدرت ویسے ہی دخیل ہے. ذرا اس مثال کے اوپر بہت غور کیجیے گا. یہ آیت اللہ خوئی مرحوم نے البیان کے اندر ایکچولی یہ مثال دی تھی, البیان فی تفسیر القرآن میں, وہاں سے یہ مثال بہت پاپولر ہوئی اور واقعی بہت اچھی مثال ہے کہ دوسرے الفاظ میں ہر مخلوق میں خدا کی قدرت ویسے ہی دخیل ہے جیسے بجلی کے تار میں بجلی کا کرنٹ, بجلی کے تار میں بجلی کا کرنٹ. اس میں وہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ جس کا سر چشمہ بجلی گھر ہوتا ہے, ٹرانسفارمر کے پیچھے سے وہ اسٹیشن کا جہاں سے وہ چیز ٹرانسمٹ ہو رہی ہے, لیکن بٹن ہم دباتے ہیں. ہمارا بٹن دبانا بھی کوئی رزلٹ نہ دیتا اگر وہاں سے سپلائی نہ آ رہی ہوتی. ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم بٹن دباتے ہیں, بٹن بند کرتے ہیں, بٹن دبا کر ہم اس لائٹ کو یوز کر رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, پنکھا چلا رہے ہیں, انرجی کو سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے بٹن دبانے کی وجہ سے, یہ ہمارا اختیار ہے. مگر وہ چیز آ کہاں سے رہی ہے؟ اگر وہ وہاں سے اس کو روک لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مثال واقعاً بہت اچھی مثال ہے کہ ایک ہے سورس, ایک ہے اس کی طرف سے دیا گیا ایک محدود اختیار. جب وہ وہاں سے سپلائی لائن کاٹ دے یا بند کر دے تو پھر یہاں تک وہ لائن نہیں آ پائے گی, آپ کا بٹن دبانا بیکار ہو جائے گا. بٹن ہم دباتے ہیں تب بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بجلی کے بلب کو ہم نے روشن کیا ہے, صحیح ہے, اس لیے کہ اس کی ذمہ دار ہم ہیں, بٹن ہم نے دبایا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر کہا جائے کہ بجلی کے بلب کی روشنی برقی رو سے وجود میں, ہم کہیں کہ یہ بجلی تو وہاں سے آ رہی ہے, سورس کے اعتبار سے وہاں, لیکن یہ کہ اس کام کو صحیح معنوں میں جو سامنے جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہمارے اوپر آتی ہے. آگے جو ایک چیز ہے وہ ہے علم خدا. یہ اعتراض سب سے زیادہ کیا گیا. پانچ منٹ اور لے لوں, ٹھیک ہے. یہ اعتراض سب سے زیادہ کیا گیا کہ جناب کیس یہ کہ خدا کے علم کو آپ کم کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو خدا کے علم کو آپ کم کر رہے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ شعر بھی ہے, غالباً عمر خیام کا, پتہ نہیں کس کا تھا, میں بھول رہا ہوں. اس نے کہا کہ خدا کے علم میں ہے کہ میں شراب پیوں گا اس لیے میں پی رہا ہوں, اگر نہ پیوں تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ اس کو پھیلا دیجئے سارے گناہوں کو بھی, لے جائیے. تو خدا کے علم میں ہے کہ میں ظلم کروں گا, اگر نہیں کروں گا تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا, لہٰذا مجھے تجھے قتل کرنا پڑے گا. خدا کے علم میں ہے کہ میں مثلا اس کے مکان پہ قبضہ کروں گا, نہیں کروں گا تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا, لہٰذا مجھے قبضہ کرنا پڑے گا. بھائی, یا تو آپ یہ کہیے کہ خدا کے علم میں نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, علم خدا میں تو ہے, خدا کے علم میں تو ہے, خدا کے علم میں تو میں کیا جو کر رہا ہوں خدا کے علم ہے کہ میں کرنے والا ہوں. یا تو آپ کہیں کہ ما کانا, جو ہوا اس کا علم ہے, جو ہونے والا ہے اس کا علم نہیں ہے. نہیں, یہ بھی نہیں ہے. ما کانا و ما یکون, سب کا علم ہے اس کو. اب اس کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا. دو مثالیں خالی, یہ بتائیے کسی چیز کا علم اس کی علت ہوتا ہے؟ کیا مثال ہے, کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ مجھے یہ علم ہے کہ کل سورج گرہن ہونے والا ہے, کیا میرا علم اس کو مجبور کرتا ہے؟ آپ ایک سائنسدان ہیں اور آپ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ کل بارش ہونے والی ہے. بارش کے ہونے کو آپ نے اپنے علم کی وجہ سے مجبور کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کل سورج گرہن لگنے والا ہے, تو آپ کا علم سورج گرہن کو نہیں لگواتا. علم علت نہیں ہوتا ہے, یہ بہت ذہن میں رکھیے گا. میں بہت چھوٹے لیول کے اوپر اگر بات کروں, ایک گھنٹے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہوگا. مجھے علم ہے, میرا علم آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ گھر جائیں؟ میرا علم محدود ہے, غلط ہو سکتا ہے. خدا کا علم لامحدود ہے, غلط نہیں ہو سکتا. یہاں تک بات ٹھیک ہے, مگر کیا علم کسی کو مجبور کرتا ہے؟ تو بہت سطحی بات ہے, یہ بہت سطحی بات ہے. خدا کے علم میں یہ ہونا کہ یہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا اور وہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا, یہ مجبور نہیں کرتا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. ایک ہے کسی چیز کی علت ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا. ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا عمل آپ کے اختیار کے تابع ہے, جس کی وجہ سے آپ ذمہ دار ہیں. خدا کا علم ذاتی ہے, خدا کا علم ذاتی ہے. خدا اپنے علم کی وجہ سے کسی کو مجبور نہیں کرتا. خدا کے علم کا سورس کیا ہے؟ معاذ اللہ, خدا کے علم کا سورس کوئی اور اگر ہونے لگے تو وہ خدا ہوگا. خدا کے علم کا سورس کوئی اور نہیں ہے, خدا کا علم خدا کا ذاتی ہے. یہ تو ہم پہلے ہی بات کر چکے کہ ذات اور صفات کے درمیان فاصلہ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم خدا نہ ہوتے. خدا خدا ہے, اس کا علم اس کا ہے. اس کے علم میں کسی چیز کا ہونا ہمیں مجبور کرتا ہے, یہ ہمارے وجدان کے خلاف ہے, یہ ہمارے وجدان کے خلاف. یہ بہت اہم اعتراض کیا گیا اور انفارچونیٹلی آج بھی کیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے. بعض شیعہ ممبروں سے یہ اعتراض کیا گیا. دکھ کی بات یہ کہ وہ نظریہ کہ جس کو امام نے اتنا ایکسلنٹ انداز میں, اتنا ایلیکوینٹلی ایکسپلین کیا تھا, یہ ساری چیزیں معصوم نے ایکسپلین کی ہیں. یہ جو علم کلام کی ہماری بیسک کتابیں ہیں, ان ڈیپتھ ان لینتھ اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. دکھ ہوتا ہے, خود پاک کراچی کے اندر بعض ممبروں پر جو بہت ایک انٹلیکچوئل اسٹائل کے اندر اس طرح کے اعتراضات کیے گئے. کچھ انگریزی کے اندر مجالس ہوئی تھی بعض گزشتہ دو تین رمضان کے مہینوں میں, اس میں یہ باقاعدہ اعتراض کیا گیا. بعض نجی نشستوں کے اندر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ تو خدا کے علم ہے, یہ یزید جو امام حسین کو قتل کرنے والا تھا تو یزید کا کیا قصور ہے؟ آپ نے علم کو علت بنایا اور ظالم کو اس کے ظلم سے بری قرار دیا. بہت بڑا ظلم کیا, خود آپ نے بہت بڑا ظلم کیا. یعنی یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال اس سے زیادہ تو اس کے اوپر آپ کو نہیں انگیج کروں گا, لیکن غور کیجئے گا, علم علت نہیں ہوتا. علم شان ہے پروردگار کی, علم کمال ہے پروردگار کا. وہ پروردگار عالم کا علم انسان کو مجبور نہیں بناتا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.